الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سورة فاتحة کے اندر یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، جو مشیت ایزدی میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے حکم سر صادر ہو جائے تو وہ فرشتے کر گزرتے ہیں، اور تعوذ کے اندر سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنے کا ذکر آیا ہے، اور اس میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ آگے جو بھی سلسلہ ہو، جو بھی خطرہ ہو، جو بھی دشمن ہو، جس سے بھی بندے کو خوف ہو، ان سب کے سب سے زیادہ طاقت، سب سے زیادہ اعظم، اور ان سب کے خالق اور مالک ذات وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. علماء کرام مفسرین نے یہاں پہ یہ بحث بھی فرمائی ہے کہ کائنات میں جو ضرر رساں مخلوقات ہیں، جو تکلیف پہنچا سکتی ہیں، جو خطرے کا باعث بنتی ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. سانپ ہے، بچھو ہے، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں. لیکن تعوذ کے اندر جو پناہ مانگی گئی ہے وہ شیطان مردود سے ہی مانگی گئی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اول انسانیت اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور تمام ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم دیگر مخلوقات کو پہلا حکم دیا جا رہا تھا، اور اس حکم کے اندر شیطان نے حکم عدولی کی. اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اور اس کی یہ نافرمانی، اور اس کی یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گستاخی، یہ دلیل تھی جرم کی کہ یہ انسان کا دشمن ہے اور انسان کے ساتھ اس کو تا قیامت آخرت تک بغض رہے گا, تکلیف اور دشمنی رہے گی. پتہ چلا, ثابت ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن, سب سے زیادہ بغض رکھنے والا اور انسان کو ہم وقت سب سے زیادہ خطرہ پہنچانے والی شے وہ شیطان مردود ہے. اور ہمارا دین جو ہمیں تعلیم فرماتا ہے, جو ہمیں سکھاتا ہے, وہ ہمیشہ باکمال اور جامع اور معنی تعلیم ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلا حرف اور سب سے پہلی حفاظت, سب سے پہلی پناہ وہ شیطان مردود سے آئی ہے. اور شیطان کا جو یہ عمل تھا اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا یہ دی اور اس کے جرم کی نافرمانی کا عذاب عقاب وہ یہ تھا کہ اس کی تمام عبادات, تمام نیکیاں وہ ختم کر دی گئیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا, مردود کر دیا گیا. شیطان یو سجدہ و نکڑ پلانت شو بے فائدے ورتد عمر عبادت شو. شیطان کیا چیز ہے, کون ہے؟ شیطان بروزن فعلان, اور شیطانا عربی میں اس کا معنی آتا ہے قصدن کوئی غلط کام کرنا, قصدن حکم عدولی کرنا, اور قصدن خطا کا مرتکب ہونا. اللہ تبارک و تعالی کی صفات, اللہ تبارک و تعالی کی بلند مقام عظمت اور اس کی دست قدرت میں اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ممکن ہے اور جو ممکن ہماری عقل میں نہیں ہے وہ سب کچھ اس کے اندر شامل اور داخل ہے. علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فتح و شام والے, انہوں نے کتاب لکھی سل الحسام الہندی لنصرت شیخنا مولانا النقشبندی, سل الحسام الہندی لنصرت شیخنا مولانا النقشبندی. اس کتاب کے اندر علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پہ بحث فرمائی ہے, تفصیلی بحث فرمائی ہے کہ جو محیر العقول کام ہیں, جو اس طرح کے مخلوقات ہیں, جو اس طرح کی ممکنات ہیں کہ انسان بظاہر یہ سمجھتا ہو کہ یہ ناممکن ہے, اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ تمام کے تمام کام ممکن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جو ابلیس اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا, کہا جاتا ہے مفسرین نے نقل کیا ہے ما من موضع فی السماوات الا سجد الشیطان فیہ، کہ آسمان میں کوئی ایسا مقام موجود نہیں تھا کہ جس میں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا زیادہ یہ عبادت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا. اس کی ایک خاص وجہ تھی، کیونکہ شیطان کی اصل اور شیطان کی حقیقت وہ جن تھی. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور اس نے خود کہا خلقته من نار وخلقتني من طين، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو مکلف دو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں فرشتوں کے علاوہ، اس میں ایک وہ طین سے پیدا ہے اور دوسری نار سے پیدا ہے، اور تیسری نور سے پیدا ہے فرشتے. اور کہا جاتا ہے کہ جب اس نے خوب عبادت کی اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام بجا لایا، تو اس کو ترقی ملی، قرب ملا، اور فرشتوں کے صفوں میں، فرشتوں کے مقام میں اس کو آنے جانے کی اجازت مل گئی، اور اس نے اپنا نام بھی فرشتوں سے ملتا جلتا رکھ لیا تاکہ قرب اور تعلق مزید مضبوط ہو. مفسرین نے جو نام نقل کیا ہے اس کا عزازیل نقل کیا ہے، عزازیل، مروز نے جبرائیل، عزرائیل، میکائیل. مومن کو، بندے کو چاہیے کہ ناموں میں بھی بہت زیادہ محتاط رہے. ناموں کا علم ایسا علم ہے جو تقریباً وہمی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرما دیتے ہیں وہ اس میں کمال حاصل کر لیتا ہے. دو علم ہیں جس میں آج کل ہمارے علماء کرام، طلباء کرام توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بے توجہی کا شکار ہو گئے. ایک علم الاسماء ہے اور دوسرا علم الرؤیا ہے، خوابوں کا علم. لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جی فلاں نام رکھ لیں. اب ظاہر بات ہے اس کو، مولوی صاحب کو تو اس نام کا ترجمہ ہی نہیں معلوم، اور اس کو صیغہ تک نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے. کہتے ہیں اچھا نام ہے رکھ لو. اور اسی طرح بندے آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر. اور مولوی صاحب نے کبھی خواب کی تعبیر کے بارے میں نہ غور کیا، نہ اس بارے میں مطالعہ کیا، نہ اس بارے میں کسی شیخ سے تعلق قائم کیا، اب اس کو کیا تعبیر آتی. تو وہ کہتا ہے کہ جی اگر اچھی اچھی باتیں ہوں اس میں تو کہتا ہے اچھا خواب ہے، اور اگر اس میں خطرناک باتیں ہوں تو کہتا ہے تو بڑے خطرے والا خواب ہے. تو علماء کو، طلباء کو چاہیے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ہے زمانہ تصنیف تعبیر الرؤیا، جو اردو میں ترجمہ ہے اس کا، اور عربی میں اصل متن بھی موجود ہے، اور وہ عربی والا متن زیادہ تفصیلی ہے، اس میں جو تفصیل ہے وہ اردو کے اختصار میں نہیں ہے. جس سے نام پوچھو آپ کا نام کیا ہے، سید فلاں، دوسرے علاقے میں جاؤ، دوسری جگہ میں جاؤ، وہاں نام پوچھو، آپ کا نام کیا ہے؟ سید فلاں. اور بلوچستان چلے جاؤ تو ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک گاؤں آ جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سیدان و قلعے. آخر یہ اتنے سید آئے کہاں سے؟ کون سی ایسی ہجرت ہوئی ہے مکہ مدینہ کوفہ بصرہ اور بغداد سے کہ وہاں سید نہیں ہے, سارے سید ادھر آ گئے پاکستان میں اور ہندوستان میں. العاجم قد ضیعوا انسابهم, عاجم کے نسب تو محفوظ ہی نہیں ہے. یہ نسب کی حفاظت کا رواج اور اس کا اہتمام یہ صرف عرب کے اندر ہوتا ہے, اور عجم کے اندر اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے. آپ حضرات جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کے تیسرے جد امجد, چوتھے جد امجد, پانچویں جد امجد کا نام کیا تھا معلوم ہے کسی کو؟ بہت کم, الا ماشاء اللہ. اور جس کو معلوم ہوتا ہے وہ وہی سیدان و قلعے والا ہوتا ہے, اس نے اپنی طرف سے ایک لمبی چوڑی شجر نسب بنایا ہوتا ہے, یہ میرا دادا, یہ اس کا بڑا دادا, یہ اس کا بڑا. نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی سند ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اور یہ جو صرف شاہ نام کے ساتھ لگتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ سید ہو. شاہ کا مطلب کیا ہے؟ فارسی میں ترجمہ کیا ہے شاہ کا؟ بڑا سردار, عزت والا, کسی علاقے کا, قبیلے کا امیر یا ان کا بادشاہ, یہ شاہ کہلاتا ہے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ مختلف مقامات پہ اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ میں سید نہیں ہوں. تقدس انور, انوار انوری, نقیب انور, حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے احوال پہ ان کے شاگردوں کی بہترین کتابیں, اور تقریباً یہ ساری احسن العلوم سے پہلی دفعہ چھپی نایاب ہونے کے بعد. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی طالب کا ذہن کمزور ہو, سبق یاد نہ ہوتا ہو, اور علوم کی طرف, مطالعے کی طرف توجہ کم ہو, اس کا ایک بہترین نسخہ ہے, وظیفہ ہے کہ حضرت آیت من آیات اللہ, حضرت شاہ انور شاہ رحمت اللہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, ان کے حالات اور ان کے واقعات, ان کے ملفوظات, ان کی تصانیف, اس کا مطالعہ کرے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی علوم کے اندر انہماک اور علوم کے اندر ترقی نصیب فرما دیتے ہیں. اور مجھے کئی دفعہ یہ فرمایا کہ ایک بہترین عالم بننے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید حضرت علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی جو جملہ تصانیف ہے, جو مکمل ان کی کتابیں ہیں, اگر ایک عالم ان کا بالاستیعاب مطالعہ کر لے تو روز مرہ اور زندگی کے اندر پیش آنے والے وہ مسائل جن میں عام طور پہ علماء کو پریشانی ہوتی ہے یا اس بارے میں ان کو زیادہ علم نہیں ہوتا, اس میں وہ ماہر ہو جائیں گے. کون سی کتابیں؟ حضرت شاہ صاحب اور ان کے جو معروف شاگرد ہیں ان کی تصانیف اور کتابیں ہیں. تو آپ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ علم کے اندر رسوخ پیدا ہو جائے, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں قبولیت پیدا فرما دے, تو اخلاص اور محنت کے بعد اس بات کا اہتمام کریں کہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے علوم کے امین بن جائیں آپ. ناموں کے اندر احتیاط ہونی چاہیے, نام اچھے ہونے چاہیے, مبارک ہونے چاہیے, اور اگر نام کے اندر یہ بات ڈھونڈنی ہے کہ وہ نام ان سے قبل کسی اور کا نہ ہو, آج کل لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جی کوئی ایسا نام ہو جو اس سے پہلے کسی کا نہ ہو, ناپید نام ہو, نایاب نام ہو, اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے لم نجعل له من قبل سمیا, یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اس سے پہلے یہ نام ہم نے کسی کا نہیں رکھا. لیکن یاد رکھیے, اگر کوئی نام ایسا ہے لیکن وہ مبارک ہو, وہ بہترین ہو, وہ عظیمانہ ہو, اس کا ترجمہ اچھا ہو, یا وہ کسی شخصیت کے نام پہ ہو, کسی پیغمبر کا نام ہو, کسی صحابی کا نام ہو, کسی تابعی کا نام ہو, کسی شریعت کے امام, محدث, مفسر, فقیہ کا نام ہو, اور اسی طرح یہ قاعدہ جاری ہوگا خواتین کے ناموں میں, ولیہ کا نام ہو, متقیہ کا نام ہو, نیک خاتون کا نام ہو, اس طرح کے نام رکھنا اور اس طرح کے نام کی تلقین کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو مسمی ہو, جس کا نام رکھا گیا ہو, اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر اس نام کی برکات عطا فرما دیتے ہیں. مولیان بس صاحبان سمجھ گئے بات کو. اور مکہ مدینہ کے اندر چلے جائیں, کوفہ چلے جائیں, بغداد چلے جائیں, اور وہاں پہ جو اہل سنت والجماعت, اہل حق مسلمان ہیں, اس لیے کہ دوسرے والے تو سب سید ہیں, اس کے علاوہ سید کے علاوہ ان میں کوئی ہوتا ہی نہیں, ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ مجھے کسی سید سے ملاؤ, کسی حقیقی سید سے ملاقات کراؤ, تو آپ کو کافی مشکل پیش آئے گی اس میں. اور جو اصل سید ہوتے ہیں, جو واقعتاً سید ہوتے ہیں, ان کی خصوصیات میں یہ لکھا ہے کہ ان میں عجز ہوتا ہے, ان میں انکساری ہوتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حرم شریف تشریف لائے, بنو امیہ کا دور تھا, غالباً مروان ابن عبد الملک, وہ بھی عمرہ کے لیے حرم شریف آیا تھا. مولوی صاحبان بات سمجھ رہے ہیں؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ مروان بیٹھا ہے, دیکھ رہا ہے, غالباً نفحات العرب میں یہ واقعہ موجود. تمام لوگوں نے امیر مروان کو چھوڑا, سب بھاگے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی طرف, اور ان کو عزت دی, ان کے لیے راستہ بنایا, اور ان کو لے کر آئے حجر اسود چومنے کے لیے. حضرت حسن نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور پھر طواف کیا, اور طواف ایسے آسانی سے کیا کہ جس طرف تشریف لے جاتے تھے لوگ وہاں سے ہٹ جاتے تھے, راستہ دیتے. مروان نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوں. جب وہ حجر اسود کی طرف گیا, اس کو خون دھکے لگے, کچھ لوگوں نے اس کو مکہ وکہ بھی مارا, خود ایک ہی ورتا ور کے. مروان کو یہ بات کہاں اچھی لگتی تھی, ایک امیر صاحب بیٹھا ہے اور حسن مجتبی تشریف لا رہے ہیں, ان کو جو احترام, عزت, پروٹوکول مل رہا ہے وہ امیر کو نہیں ملا. وہاں پہ اس امیر نے کوئی ایسی بات کہی جو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شان میں مناسب نہیں تھی. یہ کون ہے, یہ کیسا ہے, اس کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے. عرب کا مشہور شاعر فرزدق وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. جب بنو امیہ کے امیر نے کہا یہ کون ہے, فرزدق نے کہا ھذا الذی تعرفه البطحاء وطأطه والبيت يعرفه والحل والحرم. یہ وہ شخصیت ہے کہ اس کے قدم کی مٹی بھی جانتی ہے یہ کون ہے, اور کعبہ بھی اس کو جانتا ہے. آگے اشعار میں کہا ہے جب یہ حجر اسود کے قریب آتے ہیں چومنے کے لیے تو یہ حجر اسود کو نہیں چومتے, حجر اسود ان کو چومتا ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم, اور حرم بھی ان کو جانتا ہے, اور جو علاقہ حرم سے باہر ہے وہ بھی ان کی عظمت کو جانتا ہے. اور آگے اسی قصیدے میں فرمایا ہے لولا کان لا فی تشہد لکان لاؤہ نعم. یہ تو ایسی شخصیت ہے اور ایسے عظیم منصب اور نسب والے ہیں کہ تشہد کے اندر اگر لا اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ ہوتا تو وہ والا لا بھی ان کا نام ہو جاتا. یہ ہوتے ہیں سید کے اخلاق اور یہ ہوتے ہیں سید کا مقام. اور واقعتاً جو سید ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عظیم اخلاق سے نوازا ہوتا ہے. علماء نے کہا ہے سید کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں, سب سے پہلے تو اس کا نسب ہوتا ہے, دوسرے نمبر پہ اس میں وجاہت ہوتی ہے, اس کے اندر سخاوت ہوتی ہے, اور اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے, اس کے اندر قوت ہوتی ہے, اس کے اندر جمال ہوتا ہے, اور اس کے اندر احترام بہت ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی صفات. شیخ العرب والعجم, شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سید تھے, اور جب وہ کہیں اپنا اسم گرامی لکھتے تھے, نام لکھتے تھے, تو فرماتے تھے ننگ اسلاف, اسلاف کا خادم. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی, حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. تو شیطان فعلان کا وزن, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان کا ترجمہ خطاکار, نافرمان, غلط کام کرنے والا, نافرمانی کرنے والا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کہا کہ سجدہ کرو, فرمایا کہ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. کتنا شرارتی ہے, کتنا بڑا شیطان ہے, شیطان ہے نا. میں راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو خوب تنگ کروں گا. صوفی جی مولوی صاحب اوپر دیکھے گا وہاں بھی ان کے لیے کوئی فتنہ موجود, نیچے دیکھتا ہے تو وہاں بھی اس کے لیے کوئی مصیبت, دائیں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کے لیے ایک آزمائش, بائیں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کے لیے ایک امتحان. اور رجیم بروزن فعیل مرجوم کے معنی میں, مبالغے کا صیغہ مبنی بر مفعول, جیسے جریح بروزن مجروح, جس کو چوٹ لگی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور کیجئے اس میں لفظ اللہ دوبارہ آیا. مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اس میں جلالی اور اس میں ذاتی کا تکرار تعلیم مقصود. مسلمان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ خوب اللہ اللہ کیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو, لا الہ الا اللہ کہا کرو, اللہ کی طرف متوجہ رہا کرو, اللہ کے سامنے استغفار کرو, اللہ کے سامنے بندگی کرو, اللہ کے سامنے سجدہ کرو, عبادت کرو. اعوذ باللہ میں بھی اللہ آیا اور بسم اللہ میں بھی لفظ اللہ آ گیا. پھر آگے صفات الرحمن الرحیم. دنیا کے تمام کام, تمام موجودات, تمام کائنات اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا مظہر ہے. تدل علی انہ واحد, شاعر نے کہا عربی کہ ہر شے دلالت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدت پہ, اللہ کی وحدانیت پہ. رحمان بروزن فعلان, رحیم بروزن فعیل. تفسیر بیضاوی میں قاضی ناصر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یا رحم یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ. اللہ تبارک و تعالی کا رحم دنیا کے اندر بہت زیادہ غالب ہے, بہت زیادہ سرایت کر گیا ہے. انسان کو, حیوان کو, چرند کو, پرند کو, زمینی مخلوقات کو, پانی کی مخلوقات کو, سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنا عظیم رزق عطا فرما رہے ہیں. جو کہہ رہا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں العیاذ باللہ, اس کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے. جو کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے اس کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے. جو کہتا ہے اللہ کے ساتھ اور لوگ شریک ہیں اس کو بھی رزق مل رہا ہے. جو کہتا ہے اللہ کے ساتھ بابے شریک ہیں ان کو بھی رزق مل رہا ہے, روزانہ حلوہ کھاتے ہیں وہ. جو کہتے ہیں بابا اللہ تبارک و تعالی کی طرح العیاذ باللہ مشکل کشا ہیں, حاجت روا ہیں اور دعاؤں کو سننے والے ہیں, پکار کو, مدد کو سننے والے ہیں, ان کو بھی رزق مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمان وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ عام ہے. شیخ سعدی نے کیا کہا ہے, اے کریمے کے اس خزانہ غیب, گبر و ترسا وظیفہ خورداری, دوستا را کجا کنی محروم, تو کے با دشمنا نظر داری. کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے مشرک ہیں, جو اللہ کے دشمن ہیں, جو اللہ تبارک و تعالی کی شان اور اللہ کے مقام میں حملہور ہو رہے ہیں کسی اور کو اس میں شریک کر کے, اس کو بھی رزق مل رہا ہے دنیا کے اندر. دوستا را کجا کنی محروم, تو آپ اپنے بندوں کو, مسلمانوں کو, موحدین کو, اللہ کی عبادت کرنے والوں کو کیوں محروم کریں گے. تو کے با دشمنا نظر داری, آپ تو دشمنوں پہ بھی اپنا فضل و رحم کر رہے ہیں. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها, دنیا کے اندر کوئی ایسے مخلوق نہیں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو رزق عطا فرما رہے ہیں. کتنی مخلوقات ہیں, کہاں کہاں ہیں, کیسی کیسی ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو, انسان کو کچھ پتہ نہیں, کسی کو کوئی معلوم نہیں, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی جانتی ہے. رنجیت سنگھ بادشاہ گزرا ہے سکھوں کا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی اس دنیا سے وفات کے تقریباً 50 یا 60 سال بعد رنجیت سنگھ بادشاہ بنا ہے. اورنگزیب کے ہوتے ہوئے کسی ہندو اور کسی سکھ میں یہ مجال یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی علاقے کا بادشاہ بن جائے. 56 سال حکومت کی ہے پورے ہندوستان کے جزیرے پہ, برما سے لے کے افغانستان تک. نقشہ اٹھا کے دیکھو کتنا بڑا علاقہ ہے. تمام علاقے پہ اکیلے 56 سال حکومت کی, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جیسے دیگر قابلیتوں سے نوازا تھا اس طرح علم کے اندر بھی ان کا ایک اعلی مقام تھا. 400 علماء کو جمع کیا, 400, اور ان کو کہا ایک فقہ کی کتاب لکھو تاکہ امت کے رہنمائی میں آسانی ہو, اور ان میں ایک عالم کو ان کا بڑا بنایا, وہ ان کی نگرانی فرماتے تھے. باقی علماء نے خوب محنت کی, جو نتیجہ نکلا آج اسے فتاوی عالمگیری اور فتاوی ہندیہ کہتے ہیں. خود اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھتے تھے, اس میں سونے کا پانی, یاقوت کا پانی, زبرجد کا پانی استعمال کرتے تھے, اور جب وہ مکمل ہو جاتا تو اس کو پھر نیلام فرماتے تھے, بیچتے تھے, اور اس آمد سے اپنے گھر کا خرچ وہ اس سے اہتمام فرماتے تھے تاکہ 100% حلال ہو, کوئی اس کے اندر حرام کا شائبہ بھی نہ ہو. حضرت کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن کریم حضرت والد صاحب کے کتب خانے میں الحمدللہ موجود. اور انہوں نے آخر عمر تک 90 سال یا 95 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے, آخر عمر تک جہاد میں حصہ لیا, اور جہاد میں اتنے مصروف رہے کہ حج اور عمرے کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے. کوئی جاتا تھا حج اور عمرے کے لیے, بہت زیادہ روتے تھے اور بہت زیادہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ توفیق دے تو میں بھی جاؤں گا, اور یہاں سے ہدایا بھیجتے تھے, حرم شریف کے خرچ اٹھانے کی ذمہ داری اٹھاتے تھے. لیکن سانپ اور بچھو دشمن اتنے زیادہ, یہ پورا ہندوستان جو آپ کے سامنے ہے, اربوں کی آبادی ہے, ان سب کو کنٹرول کیا ہوا تھا جہاد کے زور سے. جہاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عزت رکھی ہے, غلبہ رکھا ہے. الجہاد ماض الی یوم القیامہ, اور جب جہاد چھوٹ جائے گا مسلمان ذلت اور رسوائی کی طرف جانا شروع ہو جائے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے 50 سال بعد رنجیت سنگھ آیا, اور اس نے ہندوستان میں اپنی سلطنت میں پنجاب کے علاقے میں پابندی لگائی کہ کوئی گائے ذبح نہیں کرے گا. ایک مسلمان رہتا تھا اس کی سلطنت میں, اور جب عید قربان آتی تھی اس کو جوش چڑھتا تھا, ولولہ چڑھتا تھا گائے خرید کے ذبح کرنی. بادشاہ کو خبر مل گئی کہ گائے ذبح ہوئی ہے, کہا پکڑ کے لے آؤ اور دربار میں پیش کرو, سزائے موت دینی ہے اس کو. جب دربار میں آیا بادشاہ نے پوچھا, رنجیت سنگھ نے پوچھا کیوں گائے ذبح کی, کہنے لگے برداشت نہیں ہوا, جذبہ ایمانی اٹھ کھڑا ہوا, گائے کا گوشت کھانا ایمان کے علامات میں سے, آپ کو معلوم ہے کیوں؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا حکم فرمایا تھا؟ گائے ذبح کرو, اور وہ گائے ذبح کرنے میں شد و مد سے کام لے رہے ہیں, سنگا غوا دا کمزے ولاڑا دا سنگا رنگ دے ازمکا سمائی ہو کہ سنگا دا عجیب و غریب سوالات کیسی گائے کیسا رنگ باغوں کو پانی پلانے والی یا ہل چلانے والی اب یہ کوئی سوال ہے؟ اور مسلمان مومن جب اس کے سامنے گائے ہو اس کی ملکیت میں ہو یا احسن العلوم میں کوئی گائے لے آئے بسم اللہ اللہ اکبر کرو اس کو ذبح کر لو پھر اس کا گوشت سے پلاؤ بناؤ سالن بناؤ کھاؤ اس کو اللہ کا نام لے کے کیوں اس لیے کہ ہندو گائے نہیں کھاتا اس کی مخالفت میں گائے کھانا ثواب ہے رنجیت سنگھ کے اندر ایک خاصیت ایک عجیب تھی کہ وہ سچ کا بڑا قدردان تھا کہتا تھا اگر میرے سامنے کوئی سچ سے کام لے سچ بولے تو ہو سکتا ہے میں اس کی سزا معاف کر دوں صرف سچ بولنے کی وجہ سے مسلمان نے کہا اور کوئی وجہ نہیں ہے میں مسلمان ہوں اور میرے قلب میں جو ایمان کا جذبہ ہے اس کی وجہ سے میں نے گائیں ذبح کی رنجیت سنگھ نے کہا تم نے سچ بولا آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کرنا چلے جاؤ اگلے سال جب عید قربان آئی دو گائیں خرید کے ذبح کر دی پھر رنجیت سنگھ نے بلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ آئندہ گائیں ذبح نہیں کرنی کہنے لگا ایمان پہلے بھی دل میں موجود تھا ابھی بھی موجود ہے میں کیا کر سکتا ہوں فیصلہ ہو گیا اب اس کو پھانسی دینی ہے عبرت کا نشان بنانا ہے رنجیت سنگھ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور جس رات اس کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا اس رات رنجیت سنگھ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگی بادشاہوں کے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان کے گھر پہ کوئی خوشی آتی ہے تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرتے ہیں قیدیوں کی سزائیں کم ہو جاتی ہیں جو کم جرم والے قیدی ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح رعایا کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے رنجیت سنگھ کو اس کی بیوی نے بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے ہاں خوشی آئی ہے بیٹا پیدا ہوا ہے اور تم کو چاہیے کہ اس وقت جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں خاص طور پہ یہ بندہ جو جانور کے ذبح ہونے پہ انسان قتل ہو رہا ہے اس کو تو معاف کر ہی دوں رنجیت سنگھ ملکہ کا قول کہاں لوٹ رد کر سکتا تھا ایسے موقع پہ آیا اور اس مسلمان سے کہا آپ کے اللہ کی حقانیت اور خدائی وہ میں نے آج دیکھ لی جاؤ معاف کر دی اور آج کے بعد تمہیں اجازت ہے جب بھی تمہیں موقع ہو تم گائیں ذبح کیا کرو اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان ہمت کرتا ہے دین کے کام میں کوشش کرتا ہے اعلاؤ کلمت اللہ کے لیے زبان سے بھی صحیح کوشش کرتا ہے اللہ تعالی اس کو مقام عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں نصرت عطا فرما دیتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خوف اور حزن غم وہ نہیں دیکھیں گے بات چلی تھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے مالک اس کے خالق اور اس کے رازق ہیں اور الرحیم صفت رحیم اس کا ظہور بمقابلہ دنیا کے آخرت میں زیادہ ہوگا مفسرین فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرحم المؤمنین دون الکافرین فی الآخرہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں مومنین کے اوپر فضل و رحمتیں فرمائیں گے مشرک اور کافر پر نہیں فرمائیں گے, کیونکہ مشرک اور کافر کو تو قرآن کریم میں موقع ہی دیا گیا ہے. قل اعملوا علی مکانتکم انا عاملون, اس طرح آیت ہے کہ تمہیں یہ موقع دیا جا رہا ہے, کرتے رہو عمل. فرتقبوا انا مرتقبون, موقع آئے گا, حساب ہوگا. تو لہذا دنیا کے اندر ولا تعجب کام والهم ولا اولادهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سورہ برات میں آئے. پھر آگے جا کے پھر فرمایا فلا تعجب کام والهم و اولادهم, ان کی دنیا کی چمک, ان کی دنیا کے ساز و سامان, ان کی چیزیں, ان سے آپ متاثر یا ان سے آپ غمگین نہ ہوں. یہ اللہ نے ان کو ڈیل دی ہے, موقع دیا ہے, اور ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن حساب کتاب پورا ہوگا. مولوی صاحبان بات سمجھ گئے؟ اب بات یہ ہے کہ وقت کم ہے اور حضرت مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں, ترجمہ فرماتے ہیں, کوشش یہ ہے کہ ان کو وقت زیادہ ملے تاکہ وہ ترجمے کو آگے لے جائیں اور آپ کا تفسیر وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. قرآن کریم کی تفسیر ترجمے کی حد تک ماشاءاللہ اکثر علماء کرام اور طلباء کرام وہ کسی نہ کسی موقع پہ, اور اسی طرح ہمارے عوام بھائی مسلمان موحدین وہ وقتاً فوقتاً سنتے بھی ہیں, ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, جانتے بھی ہیں. آپ حضرات کی اس مجلس کا مقصد اور تفسیر میں پابند کرنے کا مقصد وہ علوم, وہ آثار, وہ اقوال, وہ واقعات, اور خاص طور پہ وہ طریقہ جس ڈھب پہ, جس اسلوب پہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قرآن کریم کی تفسیر کا درس دیتے تھے, اس کو جاننا, اس کو سیکھنا, اس کو سمجھنا, اس سے استفادہ کرنا ہی اصل مقصد. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ جو مقصد اصلی ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے. تو یہ اب حضرت شیخ عنایت اللہ مدظ اللہ العالی ان کی ثوابدید پر ہے, اور ان کے میسر آنے والے موقع پر ہے کہ کتنا وقت مل رہا ہے اور آخری ایام تک کتنی تفسیر ہو رہی ہے. جتنی بھی ہو جائے غنیمت ہے اس مشکل دور میں, خاص طور پہ اس ادارے کی غم اور عام الحزن اور تکلیف کے دور میں. طلباء کرام بات سمجھ رہے ہیں؟ البتہ اگر طلباء کو یہ جاننا ہے کہ اس کا ختم کب ہوگا, 21 رمضان المبارک کو یا 23 رمضان المبارک کو جامعہ کے اساتذہ اور جامعہ کے منتظمین کے ساتھ مشورہ کر کے دعا کر لیں گے. 24 رمضان المبارک کو امتحان ہو جائے گا, 25 کو آپ کی چھٹی ہے, آپ تشریف لے جائیں, عید گھر میں آرام سے منائیں. اور اس کے باوجود جو طالب علم احسن علوم میں رہنا پسند کرے, فنور ہونا اعلی نور, یہ تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ سعادت کی بات ہے. طلباء کرام بات سمجھ رہے ہیں؟ آرام تسلی سے بیٹھیں, قرآن کریم کا ترجمہ, اللہ تبارک و تعالی کے احکام, اس کائنات کے اندر سب سے بڑی کتاب وہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے. ماشاءاللہ استاد محترم گھنٹوں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں. آپ کی طرف سے ذوق و شوق ہو, آپ کی طرف سے توجہ ہو, احترام ہو, کچھ سیکھنے اور قبول کرنے کی کوشش ہو, انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی صرف اس عمل کی برکت سے آپ کو قبولیت عطا فرما دیں گے, اور اس عمل کو آپ نے آگے جاری و ساری رکھنا ہے انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ بھی مفسر قرآن ہوں, علامہ ہوں, فہامہ ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کبرانی موت الکبرا عرب کا مقولہ ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا. آپ سب حضرات اب بڑے ہیں, ذمہ دار ہیں, اس درس کو غنیمت جانے, غیر حاضری نہ کریں, وقت پر آئیں, احترام سے بیٹھیں اور نہایت ہی عمدہ سلیقے طریقے سے اس وقت کو انشاءاللہ ادارے میں احسن العلوم میں گزار کے قرآن کے علوم سے مستنیز اور مستنیر ہوں. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. کچھ حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرمائے, مشکلات آسان فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے, طلباء علماء کا مستقبل روشن فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرمائے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منہج, آپ کے علوم, آپ کے تمام طور طریقے, آپ کی تفسیر حدیث, آپ کے فقہا, آپ کے تمام اس سلسلوں کو ہمیں اور تمام حاضرین مجلس اور جو ان باتوں کو سن رہے ہیں ان علوم سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور ان علوم کا ہمیں صحیح معنوں میں امین بنائے, صحیح معنوں میں وارث بنائے, جنت قبر کو جنت کا باغ بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مولانا راغلے ما تخکاری نا مخامخ تو گورا ورشپا من دلڑ شو گورا سجل دفتر کے سامنے جو حضرات موجود ہیں, مولانا آئے نہیں آئے, رابطہ ہوا ہے ان سے نہیں ہوا, پتا کرو کہاں ہے. لڑ شو گورا سوئی بولا نہ سوئی اشتا کو نشتا اچھا ٹھیک ہے. پرچی آئی ہے طالب کی طرف سے, ہم چاہتے ہیں کہ کتب خانہ ہمارے مطالعے کے لیے کھول دیا جائے. وہ مولوی ریاض ہوتے ہیں یہاں پہ حضرت والد صاحب کے خادموں میں سے، اس کی میں نے ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ آیا کریں، کتب خانہ کھولا کریں، اور طلباء کرام جب آئیں ان کو عزت احترام سے کتاب صرف دکھائیں، مطالعے کی اجازت ہے، لے جانے کی اجازت نہیں کچھ انتظامی وجوہ کی وجہ سے. انشاءاللہ تعالی آگے ایسا نظام بنا لیں گے کہ وہاں ہی مطالعے کی کوئی جگہ بنا لی جائے، انتظام بنا لیا جائے، جس کو مطالعہ کرنا ہے وہاں آئے بیٹھے آرام سے مطالعہ کرے. لیکن نہ جانے وہ مولوی ریاض کن کاموں میں لگا ہے، کن چکروں میں ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ آج کل صبح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. انسان کو تب تک کسی کام کے اندر کامیابی ملتی ہے، کسی کام میں ترقی ملتی ہے، عزت بنتی ہے، جب تک اس کو اس کام کا شوق. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کتنا طویل عرصے تک کہ میں نے علم میں اور کتابوں میں اپنے سے زیادہ یا اپنے جیسا کوئی شوقین نہیں دیکھا. کسی قسم کی کوئی کتاب ہو، خواہ اہل سنت کی ہو یا اس کے علاوہ کسی اور فرقے کی ہو، کچھ اس میں کچھ خاص باتیں ہوتی تھیں جو میں دیکھتا تھا. ایک تو وہ متقدمین میں سے ہو، دوسرا یہ کہ اس کتاب کا کسی اہل حق کی کتابوں میں حوالہ موجود ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ کتاب نئی نئی چھپ کر آئی ہو، عام کتب خانوں میں موجود نہ ہو. ایسی کتاب حضرت والد صاحب ڈھونڈتے تھے. اس میں مخطوطات بھی آتی تھیں، اس کے اندر چھپی ہوئی قدیم بھی مل جاتی تھیں، اور جو جدید آتی تھیں وہ بھی مل جاتی تھی. شیخ العرب والعجم، امام الہند والحرم، شیخ عابد سندھی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں. اگرچہ بعض بہرحال انہوں نے کتاب لکھی ہے طوالع الانوار، رد المحتار کی شرح لکھی ہے. رد المحتار کون سی کتاب ہے جس کی شرح در المختار، در المختار متن ہے اور رد المحتار اس کی شرح ہے، فتاوی شامی. ایسی شرح لکھی کہ علامہ ابن عابدین نے جب طوالع الانوار کو دیکھا تو فرمانے لگے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ پہلے ایک عالم نے ایسی کوئی شرح لکھی ہے تو میں یہ حاشیہ ابن عابدین نہ لکھتا. وہ کتاب نایاب ہو چکی تھی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عمرے پہ تشریف لے گئے تھے، وہاں پتا چلا کہ حرم کے لائبریری میں طوالع الانوار کہیں سے آئی ہے، موجود قلمی نسخہ. وہاں جو مکتبۃ الحرم ہے، کعبہ شریفہ کی لائبریری ہے، وہاں کے جو لائبریرین ہیں حضرت مولانا عبد القیوم صاحب، عبد القیوم عبد الرب النبی صاحب، وہ حضرت یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے، اور شیخ المشائخ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، اور حضرت والد صاحب کے خاص دوستوں میں سے. ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجات عطا فرمائے. بہت محبت فرماتے تھے, اور وہ اتنے قابل آدمی تھے کہ ائمہ حرمین کو کوئی کتاب نہیں مل رہی, کسی مخطوطے میں کوئی پریشانی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کوئی مسئلہ اس طرح کا ہے, لکھائی میں مغلق ہو رہا ہے. ان کو بلا کے ان سے پوچھتے تھے. ابھی مکتبۃ الحرمین کی فہرست شائع ہوئی ہے 2 جلدوں میں, اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں فہرست تو مکتبۃ الحرم کے نام سے. اس کے ابتدائی صفحے میں جن لوگوں نے اس میں محنت کی کام کیا, اس میں مولانا عبد القیوم عبد الرب النبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام موجود, اور انہی کے تعلق کی وجہ سے حضرت والد صاحب کا تعلق امام الحرم شیخ صالح حمید, امام الحرم شیخ عبداللہ سبیل, امام الحرم شیخ عبداللہ خلیفی, ان لوگوں سے تعلق رہا والد صاحب کو. طوال الانوار کا پتہ چل گیا, مکتبے میں موجود ہے, اور مکتبے کے جو رئیس ہے, مکتبے کے جو بڑے ہیں, حضرت والد صاحب کے دوست ہیں وہ. فرمایا کچھ بھی ہو جائے یہ کتاب مجھے چاہیے. مولانا عبد القیوم صاحب تشریف لے گئے امام الحرم شیخ صالح حمید صاحب کے پاس, ابھی بھی جمعہ پڑھاتے ہیں کبھی کبھی, وہ بزرگ ہیں, کہ پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ابھی خرچہ آئے, جتنے بھی پیسے لگے, اصل کتاب تو ممکن نہیں ہے کیونکہ حرم کی کتاب ہے, اس کا عکس اس کا فوٹو سیٹ چاہیے ہی چاہیے. امام الحرم نے کہا کہ اس میں تو بڑا خرچہ آئے گا, اور طویل کتاب ہے, الحمدللہ فوٹو اسٹیٹ موجود ہے مکتبے میں. حضرت والد صاحب نے کہا کہ جتنا بھی خرچہ آتا ہے, لیکن طوالع الانوار جس کو ابن عابدین نے دیکھ کے کہا کہ اگر یہ میں نے پہلے دیکھی ہوتی تو میں حاشیہ ابن عابدین نہ لکھتا, جتنی میری استطاعت میں ہوگا میں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے یہ کتاب چاہیے. لائبریری کے انتظامیہ نے جب دیکھا مخطوطہ کے جو صفحے کا سائز تھا وہ بڑا تھا, اور لائبریری کے فوٹو اسٹیٹ مشین جو تھی اس کا سائز چھوٹا تھا, شیخ امام الحرم سے کہا کہ ہماری تو مشینوں میں یہ کتاب آتی نہیں ہے. شیخ نے فوراً حکم صادر کیا کہ ایسی مشین مہیا کی جائے جو اس کتاب کا فوٹو اسٹیٹ کر سکے, اور اس عالم کو, اس پاکستان کے شیخ کو, اس کتاب کو فوٹو اسٹیٹ ہر حال میں واپس جانے سے پہلے دینا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ادباً 10,000 ریال وہاں حرم کے مکتبے میں اس پہ فوٹو اسٹیٹ کے خرچے پہ آنے پہ جمع کرائے. کتنے؟ 1 ریال کتنے کا ہے پتہ ہے؟ تقریباً 50 کے قریب پہنچ گیا, حساب آپ خود لگائیں. اور وہ کتاب الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مکتبۃ الحرمین کے علاوہ احسن العلوم کے لائبریری نے حاصل کی. یہ ہوتا ہے کتاب کا شوق. کتابیں تلاش کرنے میں ہمارے والد صاحب غزنی تک گئے ہیں, ہرات تک گئے, مزار شریف تک گئے. اور اسی طرح بغداد گئے ہیں, کوفہ گئے ہیں, نجف گئے, کربلا گئے, اور اسی طرح بصرہ. ان تمام اسفار میں اکثر میں الحمدللہ میں ساتھ موجود رہا ہوں. شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کی کیسٹ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سنانے کا کہا تھا, آپ کے پاس ہے وہ ریکارڈ میں موجود ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ اوپر ریکارڈ میں رکھی ہے لیکن وہ کیسٹ میں اس کی آواز اتنی صاف نہیں ہے, سمجھنے کے لیے تھوڑا غور کرنا پڑے گا, لیکن ہے, سمجھ میں آ جائے گی. میں انشاءاللہ تلاش کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ بھی سنا دیں. ٹھیک ہے نا. بات ہو رہی تھی لائبریری کی کتابوں کی, اور حضرت والی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کتابیں خرید کے الماری میں رکھ دی اور یہ سوچا کہ جب موقع ملے گا پڑھ لوں گا, کبھی نہیں پڑھو گے. خریدو, اپنے جہاں سرحانے گھر میں بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, سوتے ہیں, وہاں رکھو, اور اس کتاب کے بارے میں سوچو کہ اس کتاب میں اس مصنف نے یہ کہا, یہ کہا, فلاں مسئلے کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہوگا, پھر اس کو تلاش کرو, دیکھو. شیخ الاسلام اور اس وقت پاکستان کے عبقری شخصیات میں, بہترین علماء میں, محققین شیوخ میں, باوجود اس کے کہ اجتہادی خطائیں اور کچھ ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں انسان سے جس میں بظاہر ان کو ثواب نہیں ملا ہوتا, ثواب سواد والا سیدھا راستہ, اور علماء اس سے اختلاف رکھتے ہیں, حضرت مولانا مفتی تقی مدظل لہ العالی انہوں نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ میں والد صاحب کی کتابوں کی لائبریری کو دیکھتا تھا, اس کو صحیح رکھتا تھا. مولانا آ جائے تو مجھے بتا دینا. اور فہرستیں دیکھتا تھا, کون سی کتاب کہاں رکھی ہے, کون سی کتاب کہاں ہے, اس میں کیا ہے. آہستہ آہستہ یہ شوق پیدا ہوا کہ اتنی ساری کتابیں ہیں, آخر بندے کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس میں تفسیر کون سی ہے, اس میں حدیث کون سی ہے, اس میں فقہ کون سی ہے, اس میں تاریخ کون سی ہے. تو پھر انہوں نے ہر کتاب کے بارے میں یہ جاننا شروع کیا کہ یہ الماری میں جو رکھی ہے کون سی ہے, یہ تفسیر ہے, اس کو الگ کر دیا, یہ کیا ہے, یہ حدیث ہے, اس کو الگ کر دیا, یہ فقہ ہے, یہ تاریخ ہے, یہ فنون ہے, یہ ادب ہے, یہ شعر ہے, یہ ہندوستان کے علماء کے احوال ہیں. پھر یہ خیال آیا کہ ان کتابوں میں لکھا کیا ہے, یہ بھی تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ کر کے مطالعہ شروع کر دیا. آج اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو مقام عطا فرمایا وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. میرے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن یہ انہوں نے, حضرت نے کہیں لکھا ہے. تو ہمیں تعلق بنانا پڑے گا. شروع پہلے دن سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ علامہ فہامہ ہو اور چلتا پھرتا کتب خانہ ہو. سب ایک جیسے پیدا ہوئے تھے. تھوڑی ہمت کر کے, کوشش کر کے, انشاءاللہ تعالی اگر کوشش کر لی جائے تو کتابوں کا شوق, علم کا انہماک یہ پیدا ہو جائے گا. آپ نے خود اپنی مصروفیات ایسی رکھنی ہے کہ اس میں علمی مصروفیات موجود ہوں, زیادہ ہونی چاہیے. دکان کھول لی, کاروبار شروع کر دیا, اس قسم کی چیزوں میں لگ گئے, سارا وقت ادھر لگ جائے گا, علم رہ جائے گا. لیکن اس کے باوجود رزق حلال کا انتظام مہیا, وہ تو ایک مسلمان کے ہو فرائض میں سے ہے, خاص طور پہ جب وہ شادی کر لے. ایسا انتظام ہو, ایسی کوشش ہو کہ آپ اس میں مطمئن رہیں اور اس میں زیادہ وقت صرف نہ ہو. کسی معتمد ساتھی, کسی بھائی, کسی چچا, جو صحیح معنوں میں آپ کے ہم غمخوار ہوں اور آپ کے معتمد ہوں, ان کے ساتھ ایسا کوئی سلسلہ قائم کر لیا جائے کہ آپ کے کام میں, آپ کے سلسلوں میں میں اس حد تک شریک ہوں اور اس کی اتنی محنت, اتنا فائدہ اتنا پروفٹ اس کا میں حقدار بنوں گا. بس اتنا وقت آپ اس کو دیں, کیونکہ فقر, ذلت, محتاجی, اس سے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے نا. تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا توازن ہے, بیلنس ہے, کہ نہ دنیا کے اندر غرق ہونا ہے, منہمک ہونا ہے, اور نہ ہی دین کے نام پہ محتاج اور سوال کرنے والا بننا ہے. کس کے نام پہ؟ دین کے نام پہ. اور یہ میں صرف آپ کو ایک طریقہ اور تجربہ بتا رہا ہوں. کتنے بڑے بڑے علماء اس ہمارے دور قریب میں گزرے ہیں آپ جانتے ہیں نا. ان علماء کے کیا کام تھے, کیسے پیسے کماتے تھے آپ کو پتا ہے؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا کیا کسب تھا؟ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کا کیا کسب تھا؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کیا کام کرتے تھے پتا ہے آپ کو؟ نہیں معلوم, کہیں سنا ہے, دیکھا ہے کہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس علم میں ایسی برکت رکھی ہے کہ علماء کرام کا رزق اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اپنے پیٹ کی فکر چھوڑو, ان کے ساتھ جو سینکڑوں شاگرد ہوتے ہیں ان کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالی ان سے کرواتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو صرف دنیا کی باتیں ہیں کہ جی کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا, نوکری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا. یہ سوال میرے والد صاحب سے کیا گیا تھا جب میٹرک کے بعد والد صاحب نے منوری ٹاؤن میں داخلہ لیا تھا, اور اس وقت میرے دونوں تایا جو ایک الحمدللہ حیات ہیں اور ایک وفات پا چکے ہیں, دونوں بڑی بڑی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے. جہانگیرہ میں ایک مل تھی, وہاں کپڑا بنتا تھا. ایک تایا وہاں کام کرتے تھے یونین میں, بڑا مقام بھی تھا ان کا, ان کے کہنے پہ ہڑتال ہو جاتی تھی پوری. اور دوسرے تایا لاہور میں کوئی فیکٹری تھی, وہاں ہوتے تھے. اور کہا کہ تو وڑی کے آپ چھوٹے ہیں, اور تو بولا ملیا نسرا ناستے پیسے بکم سے نراڑی. لیکن حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں, مجھے اس علم سے محبت ہے اور مجھے یہ حاصل کرنا ہی ہے. آج حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو علم کا کام رکھا, جو بنیاد رکھی, اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے دنیا کے ایک اسلامی قلعے اور دنیا کے سب سے بہترین ملک پاکستان اور وہاں کے سب سے بہترین اور سب سے زیادہ علم دوست شہر کراچی میں 10 ادارے موجود ہیں. ایک مہینے کا خرچہ بغیر مبالغے کے بتا رہا ہوں 50 لاکھ کو پہنچتا ہے. کہاں سے ہوا وہ جو سوال ہوا تھا کہ تم یہ کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ ان کی برکت. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں قوی امید بھی ہے, دعا بھی ہے کہ حضرت والد صاحب کے علم کے فیض کی وجہ سے انشاءاللہ ترقی ہوگی, تنزلی نہیں ہوگی. آپ حضرات بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس توحید کے مرکز کو دن رگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اور تقریر بھی ہو گئی, ٹھیک ہے, آ گئے ہم.
پڑھو جلدی. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حضرات محسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اس میں آپ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور اسی طریقے سے جہنم میں جو تکلیفیں ہیں ان کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا. صحابہ کرام رو رہے تھے, بڑا عجیب منظر تھا. حضرت جب بیان سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد رات کو حضرت عثمان بن معزوم کے گھر میں کچھ صحابہ کرام جمع ہو گئے, جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے, اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے, عبداللہ بن عمر تھے, سالم, یہ سارے حضرات جمع ہو گئے. انہوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ قیامت کی تکلیفوں سے اور جہنم کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے, تو ہم آج کے بعد ایسا کرتے ہیں کہ دن کا روزہ رکھیں گے اور رات کی عبادت کریں گے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, میں رات کو سوتا بھی ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, دن کا روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کے نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے, فآتوا کل ذی حق حقہ. تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. ایمان والو, جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے حلال کر رکھا ہے آپ اپنے اوپر اسے حرام نہ کرے. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. تجاوز نہ کرے حدود سے, اس لیے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے حلال اور طیب قرار دیا ہے اسے استعمال کرے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اس اللہ سے ڈرتے رہو, یہ سب کام بھی کرو, ساتھ ساتھ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تمہارا ایمان ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. پہلے بھی یہ ایمان کا تذکرہ آ چکا ہے. تین قسمیں ہیں قسموں کے, یمین لغو, یمین مناقضہ, اور یمین غموس. یمین لغو وہ قسم ہے کہ آدمی قسم کھاتا ہو اس وقت قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہے, الفاظ قسم زبان پر آ گئے, جیسے کہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کرتے وقت قسمیں کھاتے ہیں, یہ ہے لبی یمین لغو. اور یمین مناقضہ یہ ہے کہ آدمی کسی کام کے لیے قسم کھائے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے یا میں نے یہ کام کرنا ہے, تو یہ ہے یمین مناقضہ. اور یمین غموس جھوٹی قسم کو کہتے ہیں, تو یمین لغوہ کے اوپر تو نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، یمین غموس کے اوپر کفارہ نہیں ہے گناہ ہے، اور یمین مناقضہ کے اوپر کفارہ ہے. آدمی کو چاہیے کہ جو قسم کھائی ہے اسے پورا کرے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکتا تو پھر کفارہ دینا پڑے گا. اب کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا یہاں بیان ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ فرماتے ہیں کہ یمین لغوہ کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو قسم آپ نے منعقد کیا ہے یعنی یمین مناقضہ، اس پر کفارہ ہے اگر قسم کو توڑ دیا اور پورا نہیں کیا. کیا کفارہ ہے؟ فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، اور جو اوسط کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہی کھانا کھلانا ہوگا. او کسوتهم، یا 10 آدمی کو کپڑا دینا ہوگا درمیانہ کپڑا، او تحریر رقبت، یا غلام آزاد کرنا ہوگا. فمن لم یجد، ان تین چار شرطوں کے اندر اختیار، تین چیزوں کے اندر اختیار ہے، لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ادا نہیں کر سکتے ہو، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، پھر تین روزے رکھنے ہوں گے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب آپ نے قسم کھائی. تو اس کے بعد اصل حکم یہ ہے کہ وحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کو پورا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طریقے سے اللہ پاک اپنی آیات کو کھل کر بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ ہے تحریمات اللہ. تو یہ تحریمات اللہ کا بیان ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مہاجرین کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دی، کسی باغ میں جانے کے لیے کہا، تو میں مہاجرین کے ساتھ اس باغ میں چلا گیا کھانا کھانے کے لیے. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ شراب کے حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، جیسے پہلے بتایا گیا کہ شراب کے حرمت کا حکم یکدم نہیں آیا ہے، کیونکہ پرانی عادت تھی، عادت کو چھڑانا مشکل کام ہے دودھ چھڑانے سے بھی. تو اس لیے یکدم اللہ نے شراب کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ پہلے احکامات نازل کیے جس سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دلوں میں شراب کی حرمت بٹھائی گئی، اور اس کے بعد پھر حکم آیا. تو ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، باغ میں ہم گئے اور وہاں پر شراب کا مٹکا پڑا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے اونٹنی کی سری جو ہے نا وہ بنی ہوئی تھی، اور یہ کھانے پینے کا سامان تھا. بہرحال ہم وہاں بیٹھے تو تذکرہ شروع ہوا انصار مہاجرین کا. میں نے کہا کہ مہاجرین افضل ہے انصار سے. تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اونٹنی کی سری کا ایک ہڈی نکال کے میرے ناک پہ اس نے ماری، اور اس کی وجہ سے میری ناک ٹوٹ گئی. تو میں حضرت کے پاس جب گیا اور یہ سارا واقعہ میں نے بیان کیا، قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. بلکہ اس طریقے سے ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہو گئے تھے. تو گویا کہ یہ سارے کے سارے واقعات سبب نزول ہے سید کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے مالی غنیمت سے بھی ایک اونٹنی دی تھی، اور جنگ بدر کے مالی غنیمت میں بھی مجھے ایک اونٹنی ملی تھی، اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی. تو ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ یہاں جو ازدخر دست گاس ہے وہ گاس اونٹنی لے جا کے لے کر آؤں، اور یہاں مدینہ کے سناروں پہ بیچ دوں، کیونکہ سناروں کے کام آتا ہے، زیورات جب بھی پگھلا دیتے ہیں، جو پیسہ آئے گا تو اسی کے ساتھ جو ہے نا پھر شادی کا جو خرچہ، کھانے کا جو خرچہ ہوگا وہ ادا کروں گا. تو وہ اونٹنی میں نے ایک انصاری کے گھر باندھی تھی، اور جب میں آیا اونٹنی کو لے جانے کے لیے دیکھا تو اس کا کوہان جو ہے نا وہ پٹا ہوا تھا، اور اس کا جگر جو ہے نا وہ چاک کیا گیا تھا اور کلیجہ نکالا گیا تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس نے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حمزہ بن ابی طالب نے کیا ہے. چچا تھا تو میں کچھ نہیں سکتا تھا, حضرت کے پاس گیا, پھر حضرت سے جو ہے نا ساری بات میں نے بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نکلے, اور حضرت زید بن حارثہ بھی ہمارے ساتھ تھے. حضرت حمزہ کے پاس جب ہم پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی طرف دیکھا, پھر آہستہ آہستہ آپ کے گھٹنوں کی طرف دیکھا, اور پھر آہستہ آہستہ سر اٹھا کر اپنے چہرے کی طرف دیکھا آپ کے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کے گھٹنوں پر انہوں نے نظر جما کے جو ہے نا کہا کہ تم سب میرے والد کے غلام ہو. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس وقت یہ شراب کے نشے میں ہے اور اس کے عقل جو ہے نا وہ ٹھکانے پہ نہیں ہے. حضرت روانہ ہو گئے, ہم بھی روانہ ہو گئے. تو اس طریقے سے بہت سارے واقعات جو ہے نا وہ پیش آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اسے نازل فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایمان والو, شراب, جوا, بت اور اسی طریقے سے قرے کی تیل, یہ سب کے سب کیا ہے؟ رجسن, یہ گندی چیزیں ہیں. مل عمل الشیطان, اور یہ عمل شیطان میں سے ہے. فاجتنبو ہو, ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اور ان کو استعمال نہ کرے. لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں کامیابی ملے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر. شیطان تو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ شراب پیئے, اس لیے کہ شراب کے بعد پھر آدمی کا دماغ ٹکانے نہیں ہوتا, کسی کو گالی دیتا ہے, کسی سے لڑتا ہے, اس طریقے سے عداوت اور بغض دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو اس کا تو پورا کام یہی ہے. شیطان تو چاہتا ہے ایوق بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر, خمر کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر وہ دشمنی اور اسی طریقے سے بغض کو پیدا کرے. والمیسر, اور جوئے کے ذریعے سے. ویصدکم عن ذکر اللہ, اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے جو ہے نہ روکے. وعن الصلاۃ, اور نماز سے. فہل انتم منتہون, تو کیا آپ باز آؤ کہ شیطان کا کہنا مان کے. واتی اللہ واتی الرسول وحضرو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور ان تمام چیزوں سے بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ, اگر آپ واپس مڑ گئے تو جان لو اچھے طریقے سے کہ ہمارے پیغمبر کے اوپر صرف پیغام پہنچانا ہے, اور اسی طریقے سے عمل درآمد نہیں کرانا ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ جُنَاحٌ فِيمَا تَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا. یہاں سے ازالِ شبہ ہے. شبہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جو حضرات شراب پیتے پیتے دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اب تو اس وقت دنیا میں ہے نہیں ہے, اور شراب کی حرمت کا حکم آ چکا ہے, اور وہ حضرات سارے کے سارے جو ہے نا وہ شراب پہ مبتلا رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ازالہ فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعیموا. ایمان والوں نے, ان لوگوں پر جو ایمان لائے, عمل صالح کیے, کوئی گناہ نہیں ہے جو اس حکم سے پہلے وہ پی چکے, کھا چکے یا پی چکے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. حکم آنے کے بعد ایمان پر ڈٹے رہے اور عمل صالح کرتے رہے, اور حکم آنے کے بعد پھر وہ شراب کی طرف نہیں گئے. حکم آنے سے پہلے جن لوگوں نے پیا ہے تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من يخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو لے کرنے کے لیے, عمرہ ادا کرنے کے لیے مقام حدیبیہ پہنچے, تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا, اور صحابہ کرام نے وہاں پڑاؤ ڈالا کہ جا کے مکے والوں سے پوچھے کہ حضرت اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہیں اور اس وقت حدیبیہ میں ہے, مکہ آنا چاہتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں رک گئے تھے لوگ, کیونکہ بڑے آدمی تھے, بڑے گھرانے سے تعلق تھا, مکے والے جو ہے نا وہ مہمان نواز لوگ تھے, تو انہوں نے روک لیا. تاخیر ہو گئی کچھ دن اور حضرت عثمان کے انتظار میں یہاں صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تھا اور حدیبیہ کے مقام پر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور ازمائش یہاں شکار کو اتنا بڑھا دیا, اتنا بڑھا دیا کہ وہ حوش اور طیور پرندے اور یہ جو شکاری جانور ہوتے ہیں یہ بالکل صحابہ کرام کے خیموں میں آ کر جو ہے نا وہ گھس دیتے ہیں, اور اتنا قریب آ کے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے تھے خیموں کے آس پاس کے ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے اور نیزہ بھی مار سکتے تھے. اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ اس وقت صحابہ کرام کے لیے شکار حلال نہیں ہے, تو صحابہ کرام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شکار سے پرہیز کرتے ہیں یا خوبصورت شکاروں کو اپنے خیموں کے دروازے پہ پا کر اور شکار کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں؟ کیونکہ یہی امتحان اللہ نے بنی اسرائیل کے لیا تھا, ہفتے کے دن ان کے لیے شکار حرام قرار دیا گیا تھا اور ہر ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہے نا بالکل وہ سمندر کے اوپر آ جاتی تھی, اور ان سے صبر نہیں ہو سکا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑا اور ہلے بہانے کر کے جو ہے نا شکار انہوں نے شروع کر لیا مچھلیوں کا. تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک نے اپنا عذاب ان کے اوپر ڈالا اور ان کی شکلیں مسخ ہو گئی, کچھ بندر بن گئے, کچھ خنزیر بن گئے. تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی امتحان لیا. فرق امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس طریقے سے بنی اسرائیل میں یہی تھا کہ ان سے صبر نہیں ہو سکا, انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور شکار کھیلنا شروع کیا, لیکن حضرت کے غلاموں نے مکمل دین پر ڈٹے رہے اور اس طریقے سے اللہ کے حکم کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے تھاما اور شکار کی طرف نہیں گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس صبر کے اوپر ان کو فتوحات سے نوازا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا مکہ فتح ہوا. تو یہ سوغات اللہ تبارک و تعالی نے ان عظیم صبروں کے اوپر صحابہ کرام کو عطا فرمائے ہیں, یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید, ایمان والو اللہ تبارک و تعالی شکار وغیرہ کے ساتھ ضرور تمہارا امتحان لیں گے. تنالہ ایدیکم, اتنا قریب شکار آ جائے گا کہ تمہارے ہاتھ شکار تک پہنچیں گے. ورماحکم, اور تمہارے نیزے شکار تک پہنچیں گے, اتنا قریب آ کر جو ہے نا وہ بیٹھے گا. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ معلوم ہو جائے, پتہ چلے کہ کون بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور اللہ کے حکم کا اتنا احترام ہے, اللہ کا خوف دل کے اندر اتنا جو ہے نا غالب ہے. فمن اتدا بعد ذلک فلہ عذاب علیم, اور جو آدمی اس سے جو ہے نا یعنی اس کے بعد تجاوز کرے گا حدود سے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, ایمان والو جب آپ احرام میں ہو تو اس وقت آپ کے لیے شکار کھیلنا جائز نہیں ہے. ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل, اگر کسی نے شکار قصدن جو ہے نا کھیلا, شکار کر لی حالت احرام کے اندر, تو دم دینا پڑے گا, اور دم کتنا ہوگا؟ جس جانور کا شکار کیا ہے اسی جانور کی قیمت لگائی جائے گی, اور اس قیمت سے جو جانور آ سکتا ہے وہ جانور خریدنا پڑے گا, اور وہ حرم بھجوا کر وہاں حدود حرم کے اندر جو ہے نا اس جانور کو کاٹنا ہوگا. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل, قیمت کون لگائے گا؟ دو معتبر آدمی قیمت لگائیں گے کہ جو شکار اس نے حالت احرام کے اندر کھیلا ہے وہ کتنی قیمت کا ہے. هديا بالغا, اور جو قیمت آئے گی تو اس قیمت سے پھر جانور خریدے گا, اور اس جانور کو کہاں بھیجیں گے؟ بالغ الکعبہ, حدود حرم میں. او کفارت طعام مساکین, یا یہ ہے کہ بطور کفارہ مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا. او عادل ذالک سیامن لیذوق وبال امره, یا کھانے کے جو مقدار ہے اسی حساب سے روزی رکھنے پڑیں گے. مثال کے طور پر قیمت لگائی دو معتبر آدمیوں نے اس جانور کا جس کا محرم نے شکار کیا ہے اور قیمت طے ہو گئی مثال کے طور پر 20,000 روپے. تو اب 20,000 سے راشن خریدے گا اور وہ راشن کس طریقے سے تقسیم کرے گا؟ وہ صدقہ فطر کے بقدر ایک مسکین کو دے گا، یعنی 2 کلو گندم دے گا. اب 2 کلو گندم جتنے فقراء کو ملے تو ان کی جو ہے نا گنتی لگائی جائے گی کہ 50 آدمی کو 2 کلو گندم ملا جو 20,000 کا خریدا گیا تھا، یا 100 آدمی کو ملا. تو اگر مثال کے طور پر 100 آدمی کو ملا ہے تو 100 روزی پھر رکھنے پڑیں گے اسی حساب سے. پھر لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، ایسا کیوں حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے؟ تاکہ آدمی کو اس کے تاکہ آدمی اپنے اعمال کے شامت کو چکے. اف اللہ عما سلف، اور اس سے پہلے جو اس قسم کی خطائی لوگوں سے ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالی نے معاف کی ہے. قانون آنے کے بعد قانون کے پاس داری ضروری ہے. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اس کے بعد جو اس طریقے سے حرکت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے انتقام لیں گے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالی زبردست انتقام لینے والے ہیں. احل لکم صید البحر، لیکن ایک کرم اللہ تبارک و تعالی کا یہ دیکھیے کہ خشکی کا شکار تو محرم کے لیے کھیلنا یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی اور شکار کھیلے تو محرم کے لیے کھانا جائز ہے، لیکن کھیلنا جائز نہیں ہے. شکار خود نہیں کر سکتا اور شکار کو حکم نہیں دے سکتا اور شکار میں تعاون نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی اور نے شکار کیا ہے اور اس کا گوشت محرم کو کھلاتا ہے تو محرم کھا سکتا ہے. لیکن سمندری شکار محرم کے لیے حالت احرام میں جائز ہے. سمندری جہاز میں اگر جا رہا ہے، کشتی میں جا رہا ہے، مچھلیاں پکڑ سکتا ہے، مچھلیاں پکڑے خود کھائے بیچے، ایسا کر سکتا ہے. تو سمندری شکار کھانا بھی جائز ہے اور سمندری شکار کھیلنا بھی جائز محرم کے لیے. احل لکم صید البحر وطعامہ، سمندری شکار اور سمندری کھانا اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. متاع لکم وللسیارۃ، تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے یہ فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. وحرم علیکم صید البر، لیکن خشکی کا ثواب شکار تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے. ما دمتم حرمن، کب تک؟ جب تک جو ہے نا آپ احرام کے اندر ہو. جب زمانہ احرام گزر جائے اور آپ حلال ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے جائز ہے خشکی کے شکار، پھر جتنا دل چاہے کہ. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں لٹھایا جائے گا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کعبے کو کیا بنا دیا ہے؟ ادب کا گھر بنایا ہے، مکان بنایا ہے، احترام کا مکان بنایا ہے. اور یہاں کعبے کے احترام کے 4 اسباب بیان کیے گئے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کو ادب کا گھر بنایا ہے. قیاما للناس، اور لوگوں کے قیام کا جگہ ہے. قیام کا جگہ ہے تو کیوں قیام کا جگہ ہے؟ کیا مطلب ہے اس لفظ کا؟ ظاہر کعبہ مرکز ہے، اور جب کسی کا مرکز قائم ہوتا ہے تو آدمی قائم ہوتا ہے، تو اس لیے قیام للناس کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کعبہ موجود ہے تو کائنات موجود رہے گی، اور جب اللہ تبارک و تعالی کائنات کے ختم کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کعبے کو اٹھائیں گے. اس طریقے سے بخاری کے اندر آپ نے اس سال حدیث پڑھی ہے، باب جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، امام بخاری نے باب باندھا ہے. اور اس باب کے تحت امام بخاری نے ذو السویقتین کی روایت کو ذکر کیا ہے کہ ایک کالا حبشی ہوگا، بالکل کالا حبشی، اور وہ آئے گا اور اس طریقے سے وہ کعبے کے پتھروں کو اکیڑ کر جو ہے لے جائے گا. اس وقت ساری دنیا اگر جمع ہو جائے تو کعبے کے ایک پتھر کو نہیں ہٹا سکتے ہیں، کعبے کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. تو بالکل یہ ایسا ہے جس طریقے سے کسی ملک کے شاہی محل سے کوئی آدمی اگر پتھر نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتا، کیونکہ ملک کی تمام فوجیں جو ہے نا حفاظت میں آ جائے گی اور اس طریقے سے ان لوگوں کو ملیامیٹ کرے گی. تو اس طریقے سے وہ شاہی محل ہے، وہاں سے کوئی پتھر نہیں ہٹا سکتا. لیکن اصلاح کے لیے ایک مزدور بھی شاہی محل کے دیواروں کو گرا سکتا ہے اور اس کو ہٹا سکتا ہے. تو بالکل جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے یعنی ارادہ ہو جائے گا کائنات کو ختم کرنے کا, تو اس سے پہلے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کو اٹھائیں گے, اور اس طریقے سے اٹھائیں گے کہ ایک کالا حبشی جو ہے نا ذوالسویقتین وہ آئے گا اور بیت اللہ کے پتھروں کو اکھاڑ اکھاڑ کے جو ہے لے جائے گا. تو جب تک کعبہ قائم ہے کائنات قائم ہے, اور جب کعبہ ختم ہو جائے گا تو کائنات بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہا قیام للناس. والشہر الحرام یہ دوسرا سبب ہے, حرمت کے مہینے. والہدیا اور اس طریقے سے وہ جانور جو کعبے میں پہنچا کر وہاں ذبح کیے جاتے ہیں. والقلائد اور اس طریقے سے وہ جانور جو کعبے میں لے جانے کے لیے بطور علامت ان کے گلوں کے اندر پٹھے ڈالے جاتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام محترم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان تمام چیزوں کی نسبت کعبے کی طرف ہے. اس سے اندازہ لگائے کہ کعبہ کتنا محترم ہے. ذَلِكَ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ تمام مذکورہ چیزیں اللہ پاک نے اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یقین حاصل ہو جائے اس دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے, اس سے کوئی چیز ڈھکے چھپی نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے علم رکھتا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب, یہ امتثال کے لیے تاکید ہے. اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں, اس لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کرو, ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینا شروع کر دے. اس سے پہلے پہلے اللہ کے حکم کی تعمیل کرو. یہ ترغیب ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ, یہ ترغیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید نہ ہونا گناہ کے بعد, کیونکہ وہ بخشنے والے مہربان ہے. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ, اب یہاں سے اللہ پاک فریض رسول بیان کرتے ہیں کہ میرے رسول کے اوپر نہیں ہے مگر پیغام پہنچانا, اور اللہ کا پیغام انہوں نے آپ تک پہنچایا ہے, اب اس پیغام پر عمل کرنا یہ آپ کا فریضہ ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو, اور اس طریقے سے وہ باتیں جو تم دلوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہو اس سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. تمہاری باتیں بھی اس کے سامنے ہے, تمہارا فعل بھی اس کے سامنے ہے. قل هل يستوي الخبيث والطيب ولا اعجبك كثرة الخبيث, خبیث اور طیب, پاکیزہ اور ناپاک چیزیں, ناپاک مال برابر نہیں ہو سکتا. خبیث یعنی گناہ صاحب گناہ, اور اس طریقے سے طاعات اور صاحب طاعات, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے نبی غیر نبی, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ولو اعجبک کثرت الخبیث, اگرچہ خبیث مال کی زیادتی آپ کو تعجب میں کیوں نہ ڈالے اور آپ کو اچھا کیوں نہ لگے, لیکن وہ خبیث ہے, اور خبیث جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں, برابر نہیں ہے. تو گویا کہ ناپاک لاکھوں روپے جو ہے نا وہ پاکیزہ ایک روپے سے بیکار چیز ہے. پاکیزہ مال اگر دس روپے ہے تو وہ بہتر ہے ایک لاکھ روپے ناکام پریت مال سے, اور اس طریقے سے خبیث مال سے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون, عقل والے اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, ایمان والو فضول سوالات مت کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اس طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, ان دونوں حضرات سے روایت مروی ہے کہ ایک آدمی نے, بلکہ آپ نے تو اس سالی روایتیں پڑھی بھی ہے, کہ ایک آدمی آیا حضرت سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور آپ نے فرمایا کہ جو سوالات آج آپ نے کرنے ہیں کر لیں. تو حضرت کا مقصد یہ تھا کہ دین کے بارے میں جو سوالات آپ نے کرنے ہیں وہ کر لیں. تکمیلی سوالات کے بارے میں تو حضرت نے اجازت نہیں دی تھی, تو لوگوں نے کیا کر لیا, تکمیلی سوالات شروع کیے. ایک نے کہا میرا باپ, میرا حقیقی باپ کون ہے, تو آپ نے جواب دے دیا رفاع ہے آپ کا باپ. دوسرے نے کہا کہ میرا باپ اس وقت کہاں ہے, تو آپ نے فرمایا جہنم میں ہے. تو اس کے بعد پھر کچھ یہود بھی تھے, انہوں نے صحابہ کرام کو طرح طرح کے فرضی سوالات سکھائے کہ آپ حضرت سے یہ سوالات کریں. فرضی سوالات تھے جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو بذر وحی تو یہ آیت نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, ایمان والوں ایسے سوالات مت کرے اگر اللہ, کیونکہ اگر حقائق تمہارے اوپر جو ہے نا ظاہر کیے گئے پھر تمہیں اچھا نہیں لگے گا, تو کیوں ایسے سوالات کرتے ہو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ, قرآن اتر رہا ہے، وحی آ رہی ہے، اس وقت میں اگر آپ سوالات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ تب دلکم اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو جو ہے نا کھل کر آپ کے سامنے لے کر آئے جو آپ نے جو ہے نا جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے. اف اللہ عنہا، جو کیا اللہ پاک نے اس سے جو ہے نا درگزر کیا ہے. واللہ غفور الرحیم. بنی اسرائیل نے سوالات کیے تھے، بے جا سوالات کیے تھے، اور ایک گائے کا مسئلہ کہاں تک جو ہے نا جا پہنچا، پھر تلاش کر رہے تھے، اللہ پاک نے اتنا مشکل بنا دیا سوالات کی وجہ سے کہ پھر اس رنگ کی گائے نہیں مل رہی تھی، اور تلاش تلاش کے اندر پورے بنی اسرائیل جو ہے نا وہ تک گئے تھے. تو یہ مشکل ان کے اوپر کیوں آیا تھا؟ بھیجا سوالات کی وجہ سے. قص علیہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. آپ سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، اور پھر یہ ہے کہ جب ان کو جواب ملا تو اس کا پھر انکار کر بیٹھے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. یہ تحریمات غیر اللہ کا تذکرہ یہاں سے جو ہے نا یہاں کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تحریمات غیر اللہ ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ حرام وہی ہے جس کو اللہ حرام قرار دے دے، اور حلال وہی ہے جس کو اللہ حلال قرار دے دے. مخلوق کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال قرار دیے ہوئے چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا یعنی اپنے ایک نظام لانے کی کوشش ہے، اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ آپ کے پاس جو اختیار نہیں ہے اس اختیار کو آپ کیسے استعمال کرتے ہو، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو. لہذا آپ کے حرام کرنے سے یہ تمام چیزیں جو ہے نا حرام نہیں ہوگی. تو یہاں تعلیمات غیر اللہ کا تذکرہ ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ جو ہے نا بدھ کے نام کیا جاتا تھا، کہ اس کا دودھ جو ہے نا بدھ کے نام پر دیا جائے گا اور ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. ولا صائبہ، صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس یعنی پورے جانور کو بدھ کے نام کیا جاتا تھا، اس کا گوشت دودھ سب جو ہے نا بدھ کے نام ہوتا تھا، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے. ولا وسیلہ، اور اس طریقے سے وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو مسلسل کئی مادے جو ہے نا دیتی تھی اور بیچ میں کوئی نر بچہ نہیں ہوتا تھا. تو ظاہر ہے مادہ جو ہے نا حیوانات کے اندر بہت پسند ہوتا ہے. اب یہ تو عجیب اتفاق ہے کہ انسانوں کے اندر لڑکا پسند ہے اور حیوانات کے اندر جو ہے نا وہ مادہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بڑا لچی ہے. حیوانات کے اندر جو مادے کی پیداوار ہے وہ آدمی کی ملکیت ہے، تو اس لیے وہاں مادے سے پسند ہے. اور انسانوں کے اندر جو لڑکے کی پیداوار ہے وہ آدمی کی ملکیت ہے، وہ آدمی کی اولاد ہے، اور لڑکی کے اولادوں کو جو ہے نا وہ غیر سمجھتے ہیں. تو اسی یہاں لڑکے سے محبت کرتے ہیں، اور وہاں جو ہے نا کس سے محبت کرتے ہیں؟ مادے سے محبت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ کہا کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا جو بت ہے اس کا بڑا کرم ہے، نظر کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے اونٹنی نے لگاتار 10 مادے دیے اور بیچ میں کوئی نر نہیں آیا. تو اس اونٹنی کو پھر کس کے نام کرتے تھے؟ دیو کے، اس بت کے نام کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو استعمال نہیں کرتے تھے. اس کو وسیلہ کہتے ہیں. ولا حام، اور اس طریقے سے وہ اونٹ جو ایک مخصوص مقدار کی جفتی جو ہے نا وہ کر گزرتا تھا، تو وہ یہ بھی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بھی ہمارے بت کا نظر کرم ہے کہ ہمارے اونٹ نے جو ہے نا اتنے اونٹیوں کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ لگا دیا ہے، اور اس طریقے سے جفتی کرنے میں کامیاب ہو گیا، ایک سنچری جو ہے نا اس نے مکمل کی، تو پھر وہ بت کے نام ہوتا تھا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اپنے طرف سے انہوں نے یہ چیزیں حرام قرار دی تھی، اور اس طریقے سے اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنے ایک نظام لانے کی کوشش کی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا رد فرمایا ہے کہ اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ظلم بالائے ظلم یہ تھا کہ یہ سب کچھ حرام قرار دینے کے بعد پھر اس کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ پاک نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے تھے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. کافر کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. اور اس ان یہ جو ان کے اپنے تحریمات ہیں ان کے نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف کرتے ہیں. واکثرهم لا یعقلون، اور اکثر ان میں سے اپنے اس فعل کے تباہ کاری کو نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے کتنا خطرناک قول جو ہے نا اور کتنی خطرناک بولی ہم نے بولی ہے. اللہ کے اوپر ہم نے الزام لگایا، تہمت لگایا، جھوٹ بولا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ ایک شکوہ ہے مشرکین کا, جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف, اللہ کے رسول جو کہتا ہے اسے مانتے ہیں, اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, تو یہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ بس ہمارے دادا آبا و اجداد کی طرف سے ہمیں ایک طریقہ ملا ہے اور ہم اسی پر عمل کریں گے, اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے, ہمیں بس کوئی اور دین نہیں چاہیے اور کوئی اور شریعت ہمیں نہیں چاہیے, بس جو شریعت ہمیں ملی ہے اور جو دین ہمیں ملا ہے, جو طریقہ ہمیں ملا ہے باپ دادا کی طرف سے, بس وہی ہمارے لیے کافی ہے. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, کہتے تھے کہ ہمارے لیے کافی ہے وہی طریقہ جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو عمل کرتے دیکھا ہے. ولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا, اگرچہ ان کے آبا و اجداد بالکل جاہل کیوں نہ تھے, ولا یہتدون, اور اس طریقے سے دین کا سوچ بوجھ جو ہے نا وہ نہیں رکھتے تھے, لیکن اس کے باوجود باپ دادا کو جو کام کرتے دیکھا ہے بس اسی کو اختیار کرتے تھے اور کہتے تھے بس ہمارے لیے بس یہ کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, یہ مسلحین کے لیے تسلی ہے جو امت کے اسلام میں لگے رہتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے دعوت کو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا, آپ کا کام ہے محنت کرنا, آگے ہدایت دینے دینا وہ اللہ کا کام ہے, لہذا آپ پریشان نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا, کہاں چلے گا, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, ایمان والو آپ عمل تو خود کرے, دعوت دوسروں کو دے اور عمل خود کرے, لا یضرکم من ضل, آپ کو نقصان نہیں ہوگا جب آپ یعنی بوجود سعیکم, جب آپ کوشش کرتے ہو اور اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دیتے ہو اور اس کے باوجود اگر لوگ گمراہی سے باز نہیں آتے ہیں تو اب لوگوں کا گمراہی سے باز نہ آنا اور گمراہیوں پر جو ہے نہ کھڑے رہنا, اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اذا اهتدیتم, جب آپ خود کس پر ہو, راہ راست پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون, تم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کے بارے میں وہاں تمہیں ٹھیک ٹھیک جو ہے نہ بتائیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو, اس میں جو ہے نا یعنی تمہاری طاعت کتنی ہے اور اس طریقے سے سیاد سارا تفصیل تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا, تمہیں ٹک ٹک بتایا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ, مشہور واقعہ ہے, یہ ایک صحابی تھے بدیل نام ہے اور مکے میں یہ رہتے تھے, اور دو نصارہ تھے, ایک کا نام ہے عادی اور دوسرے کا نام ہے تمیم داری. عادی بن بدہ اور تمیم داری یہ دونوں نصرانی تھے اور یہ مکہ آیا کرتے تھے, تو بدیل سے ان کے تعلقات تھے, تجارتی تعلقات تھے. انہوں نے بدیل سے کہا کہ شام چلتے ہیں تجارتی سفر پہ, تو یہ بھی ساتھ چلے گئے. راستے میں بدیل بیمار ہو گیا, شدید بیمار ہو گیا, اور وہ سمجھ گئے کہ اب بیماری سے نکلنا مشکل ہے, تو اس نے اپنے سامان کی ایک فہرست تیار کی کاغذ پہ, اور وہ فہرست جو ہے نا وہ سامان کے اندر رکھ دی, اور ان دونوں سے یہ کہا, یہ وصیت کی کہ میرا یہ مال میرے وارث تک پہنچا دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو وہ مال انہوں نے لا کر ان کے انتقال کے بعد لا کر وارثوں کے حوالے کر دیا, اور وارثوں نے جب اس مال کو وصول کر لیا تو انہوں نے پوچھا کہ کچھ خرچہ, تو اس نے کہا کہ نہیں, اس سے کچھ بھی خرچ نہیں ہوا, اس نے کچھ بیچے بھی نہیں ہے, جو سامان اس نے خریدا تھا اس کی پوری یہ پورا سامان ہے, اور انہوں نے ہمیں وصیت کی تھی کہ آپ میرے وارثوں کو اس کو پہنچا دیں, ہم لے کر آئے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اس سامان کے اندر جو پرچی تھی دیکھا تو اس پرچی کے اندر ایک چاندی کا جام تھا جس پر سونے کا کام ہوا تھا, وہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کچھ کمی ہے, تو وہ جو وسیع تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہی چیزیں انہوں نے ہمیں حوالی کی تھی اور ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں, ہم نے اس سے نہ کچھ نکالا ہے نہ ہم نے اس سے کچھ بیچا ہے. بہرحال ان لوگوں کے پاس تو کوئی گواہ تھا نہیں، حضرت کے پاس کیس لے کر گئے تھے اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تو وہ جو نصرانی تھے حضرت نے ان کے حق میں فیصلے دے دیا، غیب کا علم تو نبی کے پاس ہوتا نہیں ہے، ان کے حق میں آپ نے فیصلے دے دیا. بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے وہ برتن جو ہے وہ مکہ کے اندر ایک سنار تھا اس کے اوپر بیچا تھا، اور جب وہاں تک یہ لوگ پہنچے سنار سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو عدی بن بدہ اور اس طریقے سے طبیب داری لے کر آئے تھے، ہم نے ان سے خریدا ہے. تو دوبارہ جو ہے نیا کیس حضرت کی عدالت میں لے کر گئے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے خیانت کی ہے، اور جو جس مال کو انہوں نے چوری کیا تھا وہ مال انہوں نے بیچا ہے ایک سنار کے ہاتھ، اور سنار نے اقرار بھی کر لیا کہ یہ فلاں فلاں آدمی لے کر آئے تھے، ہم نے ان سے خریدا ہے. نیا کیس کیا، پہلے تو انہوں نے کڑے ہو کر قسم کھا کر جو ہے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بدیل نے ہمیں دیا ہے وہ پورا پورا ہم نے آپ تک پہنچایا ہے، اور ہم نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی ہے، اور ہم یہ گواہی کسی مال کے عوض نہیں دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا اللہ کا ایک فریضہ سمجھ کر جو ہے نا ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی. تو اب دوبارہ وہ جو مرحوم تھا جس نے وصیت کی تھی اس کے جو رشتے دار تھے وہ ہو گئے مدعی، اور وہ جو دو نصرانی تھے وہ منکر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے ہمارا جام چوری کیا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم نے چوری نہیں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے چوری نہیں کیا. اس نے کہا کہ گواہ پیش کرو، قسم نہیں، اس نے کہا کہ گواہ پیش کرو، ان کے پاس گواہ تو تھا اتنا نہیں کہ ہم نے خریدا ہے، خریداری کا تو گواہ ان کے پاس نہیں تھا. تو پھر ان سے کہا کہ آپ قسم اٹھائے، اور وہی کڑے ہو جائے جہاں وہ کڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے قسم اٹھائی تھی. تو وہ وہاں کڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ جو دو آدمی ہے یہ اپنی قسم میں جھوٹے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو سامان ہے یہ ہمارا جو رشتہ دار تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے یہ اسی کا ہے، اور ہم اس دعوے کے اندر اس قسم کے اندر کسی قسم کی زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہے تو پھر ہمیں جو ہے ظالموں میں سے شمار کیا جائے. اس طریقے سے پھر انہوں نے قسم اٹھائی. جب قسم اٹھائی تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ جو برتن آپ نے بھیجا ہے وہ کتنے میں بیچا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1000 درہم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دے دیا ان دونوں حضرات کو کہ 1000 درہم آپ نے وہ جو وصیت کرنے والا تھا بدیل اس کے رشتے داروں کو دے رہے. تو یہ تذکرہ ہے کہ اسی طریقے سے آدمی حضر سفر میں ہو، موت آ جائے تو وصیت کرے، دو آدمیوں کو وصیت کرے کہ یہ جو میرا مال ہے اس مال کو میرے وارثوں تک جو ہے نا پہنچائے. اگر وہ مال پہنچائے وارثوں تک تو اس صورت کے اندر وارث کو اگر شک ہو جائے کہ وصی نے کوئی خیانت کی ہے تو وارث اپنا کیس قاضی کی عدالت میں لے جا سکتے ہیں، اور قاضی پھر کیا کرے گا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ جو وصی ہے ان کو بلائے گا اور ان سے قسمیں اٹھائے گا، اور یہ بھی اختیار ہے کہ ان سے قسمیں اٹھانے کے بعد میت کے جو ورثہ ہے اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو پھر اوپر جو ہے نا ان سے بھی قسمیں لے سکتا ہے. یہ طریقہ اس لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے تاکہ وصی خیانت نہ کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم نے خیانت کی اور میت کے جو ورثہ ہے اگر وہ ہمارے خلاف چلے گئے قاضی کی عدالت میں تو عصر کے نماز کے بعد جس وقت مسجد کے اندر مجمع سب سے زیادہ ہوتا ہے ہم سے قسمیں جو ہے نا اٹھائی جا سکتی ہے، اور ہمارے قسموں کے بعد پھر میت کے رشتے داروں سے بھی قسم لی جا سکتی ہے. تو وہ جو ہم نے قسم کھائی تھی اگر وہ جھوٹی ہوگی وہ بھی گھر چلے گی، جھوٹی قسم بھی اٹھائی اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس طریقے کے اندر سختی فرمائی ہے تاکہ کوئی آدمی وصیت کے اندر خیانت نہ کر سکے اور خیانت کے سارے راستے جو ہے نا وہ مسدود ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم، یہ شہادت مبتدا ہے، آگے اثنان یہ خبر ہے، شہادت و اثنان. ایمان والو جب تمہارے پاس موت حاضر ہو جائے تو آپ دو آدمی کو وصیت کرے. یہاں شہادت کس کے معنی ہے؟ وصیت کے معنی میں کہ آپ دو آدمی کو کیا کرے؟ وصیت کرے. اور یہاں پر جو ہے نا وصی کو شہید جو کہا گیا ہے شاید جو کہا گیا ہے وہ بھی معنی کہ وہ بھی وہ گواہی کی طرح جو ہے نا کیا ہوتا ہے بوقت ضرورت وہ کڑے ہو کر قسم اٹھا کر جو ہے نا کہتا ہے کہ ہم نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی. اس طریقے سے وہ بیان دیتا ہے اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت, وصیت کے وقت جب تمہیں یعنی جب تمہیں موت جو ہے نا حاضر ہو جائے, علامات موت ظاہر ہو جائے, تو وصیت کے وقت آپ کیا کریں؟ شاد تو اس طرح نہیں, دو آدمی کو جو ہے نا وصیت کرے, زوا عدل منکم, اور وہ آدمی بھی کیسے ہو, معتبر آدمی ہو, منکم مسلمانوں میں سے ہو, او آخرانے, یا اگر مسلمان نہیں ہے تو دو آدمی جو ہے نا وہ ایسے ہو, من غیرکم, جو غیر مسلم ہے, ان انتم ضربتم فی الارض, یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ سفر پہ نکلے ہو, تو ظاہر ہے سفر پہ تو ہر جگہ مسلمان دستیاب نہیں ہوتا, تو پھر غیر مسلم کو بھی وصیت کر سکتے ہو. فاصابتکم مصیبت الموت, تم سفر پہ ہو اور موت کی مصیبت جو ہے نا وہ آپ پہنچی, تو آپ نے کیا کر لیا, دو آدمیوں کو وصیت کی کہ میرے یہ مال میرے وارث تک پہنچا دے. اب وارث مطمئن نہیں ہے اور وہ قاضی کی عدالت میں, حاکم کی عدالت میں کیس لے کر گیا, تحبسونہما, اب یہ حکم حکمرانوں کو ہے, حکام کو یہ حکم ہے, قاضی کو حکم ہے کہ وہ کیا کرے, ان کو روکے رکھے, من بعد الصلاۃ, عصر کے نماز کے بعد, اور عصر کے نماز کے بعد جو ہے نا ان سے کہے کہ میرے مجمع کے اندر جو ہے نا آپ کھڑے ہو جائے, فیقسمان باللہ, اور یہ دونوں کیا کریں گے, قسم اٹھائیں گے اللہ کے نام کے, ان ارتبتم, اس وقت کہ جب میت کے جو وارث ہے ان کو شک ہو جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے, لا نشتری بھی سمنن, اور یہ کہیں گے کہ اس قسم کے بدلے میں ہم کچھ کمانا نہیں چاہتے ہیں, کچھ لینا نہیں چاہتے ہیں, کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں, ولو کان ذا قربا, اگرچہ مقسم لہو, میت جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا کیا نہ ہو, قربت والا کیوں نہ ہو, ولا نکتم شہادتا, اور ہم شہادت کو چھپاتی بھی نہیں ہے, اللہ کی شہادت کو, انا اذل من العاصمین, اگر ہم نے شہادت کو چھپایا تو اس وقت ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے, فان عسر علی انہما, اب عصر کے نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہو گئے اور انہیں قسمیں اٹھائی کہ ہم نے مال کے اندر خیانت نہیں کی ہے, جو مال موسی نے ہمارے حوالے کیا تھا پورا پورا وہ ہم نے وارثوں تک جو ہے نا وہ پہنچایا ہے, اس طریقے سے انہوں نے قسمیں اٹھائی اور پھر قاضی نے جو ہے نا فیصلے دے دیا, ان کو بری کر دیا. اس کے بعد فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ اسْمًا, اس کے بعد جو ہے نا اگر اطلاع کہیں سے آ گئی کہ ان دونوں یہ دونوں کیا ہے گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں, یہ جو وصی ہے ایک یا دو یہ گناہ کے کیا ہو گئے ہیں, مرتکب ہو گئے ہیں اور انہوں نے خیانت کی ہے, فآخرانے, تو اب حکم یہ ہے کہ مزید دو گواہ جو ہے نا کیا ہو جائیں گے, یقومان مقامہما, کڑے ہو جائیں گے وہی جہاں یہ کڑے ہو کر انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی وہاں کڑے ہو جائیں گے, من الذین استحق علیہم اولیانے, یعنی ان لوگوں میں سے دو آدمی کھڑے ہو جائیں گے کہ جو میت ہے جو موسی ہے اس کے جو خاندان کے قریب خاندان کے لوگ ہیں جو سب سے قریبی ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے, فیقسمانے, وہ یہ قسم اٹھائیں گے, فیقسمانے باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما, ہماری گواہی جو ہے نا وہ زیادہ سچی ہے ان دونوں حضرات کی گواہی سے, کیونکہ ان کی گواہی کے بعد آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے خیانت کی ہے اور خیانت ثابت ہو گئی, ما تدینا, ہم نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی ہے, اگر ہم نے کی ہو, انا اذن من الظالمین, اس وقت پھر جو ہے نا ہم کس میں سے ہوں گے, ظالموں میں سے ہوں گے, ذالک ادنا ایاتو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تفصیل ہے اور یہ جو زیادتی ہے, یہ جو طریقہ کار ہم نے مشکل وضع کیا ہے, ذالک, یہ جو طریقہ کار ہے, ادنا ایاتو, زیادہ قریب ہے اس سے کہ لوگ جو ہے نا کیا کریں گے, ایاتو بالشہادت علی وجہہا, کہ لوگ ٹک ٹک کیا کریں گے, گواہی دیں گے, یعنی سفر کے اندر اگر کسی نے کوئی وصیت کی ہے اور مال کسی کے حوالے کیا ہے اور اس سے جو ہے نا جب گواہی کے لیے کہا جائے گا کہ آپ نے کوئی خیانت تو نہیں کی ہے, آج قسمیں اٹھائے, تو وہ جب آئیں گے تو پھر ٹک ٹک کیا کریں گے, گواہی دیں گے, ٹھیک ٹھیک جو ہے نا بیان دیں گے, او یخافونا ان تردد ایمان بعد ایمانہم, کیوں, اس لیے کہ ان کو جو ہے نا یہ خوف لگا رہے گا کہ ہمارے قسموں کے اوپر قسمیں آ سکتی ہے اور اس طریقے سے ہماری جو قسمیں ہیں یہ ہمیں واپس ہمارے اوپر گر سکتی ہیں اور مال بھی نہیں ملے گا, یہ اندیشہ بھی ہے, واتقوا اللہ واسمعوا, اللہ سے ڈرو, اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سن, اس پہ عمل کرو, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا, يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو جمع فرمائیں گے قیامت کے دن اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ جب آپ اپنی قوم امت کی طرف گئے تھے تو امت نے اور امت کو آپ نے دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا, تو انبیاء کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا الا انت لا علم لنا انك انت العلام الغیوب. یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں, انك انت علام الغیوب, یا اللہ تو غیب کے علم کو جانتا ہے. یہ کیوں کہیں گے؟ یعنی ہماری معلومات یا اللہ آپ کے معلومات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو جب تک امت کے درمیان تھے تو امت کے جو اعمال ہمارے سامنے تھے اس کا تو ہمیں پتا تھا, لیکن جو اعمال ہمارے سامنے نہیں تھے اس کا بھی ہمیں پتا نہیں تھا. غیب کا علم نبی کے پاس ہوتا نہیں ہے. اور جب سے آپ نے ہمیں اٹھایا ہے تو اس کے بعد ہماری امت کیا کرتی رہی اس کا ہمیں کوئی پتا نہیں ہے. تو اس لیے انبیاء کیا جواب دیں گے؟ انک انت علام الغیوب لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اب آگے تخصیص بعد تعمیم ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ جو ہے نا تذکرہ کریں گے, اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم, اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے اذکر نعمتی علیک و علی والدتک, میری وہ نعمتیں جو آپ پر تھی اور آپ کی والدہ پر تھی, ذرا اس کو یاد کریں. اذ ایدتک بروح القدس, میں نے آپ کو مضبوط کیا تھا کس کے ساتھ؟ حضرت جبرائیل کے ساتھ, اور وہ جو ہے نا ایک سپاہی کی طرح آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتا تھا. تو ایک انعام میرا آپ کے اوپر یہ تھا, ذرا اس کو یاد کیجئے. تو کلم الناس فی المہد وکہلن, دوسرا انعام کہ تو بات کرتا تھا جھولے میں بھی اور اس طریقے سے ادھیڑ عمر کے اندر بھی. اور تیسرا انعام وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, میں نے آپ کو کتاب کا علم دیا تھا اور اس طریقے سے دانائی کی باتیں اور اس طریقے سے تورات اور انجیل کا علم میں نے آپ کو دیا تھا. تو یہ ایک اور نعمت ہے, تیسری نعمت ہے. چوتھی نعمت وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي, آپ مٹی سے جو ہے نا پرندے کا ایک مجسمہ بناتے تھے اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے اور وہ سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا اور اس طریقے سے جو ہے نا اپنی بولی بھی بولتا تھا اور اس طریقے سے اڑتا بھی تھا. چوتھی نعمت آپ ٹھیک کرتے تھے پیدائشی نابینا کو, والابرص برس مریض کو بھیجنی میرے حکم سے, واستخرج الموتى باذنی واستخرج الموتى باذنی, اور یہ ایک اور نعمت ہے کہ آپ کیا کرتے تھے میرے حکم سے اور میری اجازت سے آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. واذ کففت بنی اسرائیل عنک اس جئتہم بالبینات, اور یہ انعام بھی میرے یاد رکھے کہ میں نے آپ سے بنی اسرائیل کو روکے رکھا تھا جب آپ ان کے پاس واضح بینات لے کر گئے تھے اور پھر وہ قتل کے ارادے سے آپ کی طرف آگے بڑھے, تو میں نے ان کو آپ سے روکے رکھا اور کس شان کے ساتھ پھر میں نے آپ کو اٹھایا اور اس طریقے سے آپ کی حفاظت کی. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اور یہ بھی فقط کہاں چلے گا, فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين, بنی اسرائیل میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بس یہ تو جادو ہے. واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي, اور یہ بھی ایک انعام ہے میرا, اس کو بھی یاد رکھے, یہ ساتویں انعام ہے کہ جب میں نے وحی بھیجی حواریین کے پاس یعنی ان کو میں نے حکم دیا ان آمنو بھی و بی رسولی, اور یہ حکم عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے ان کو ملا تھا کہ مجھ پر ایمان لاؤ میرے نبی پر ایمان لاؤ. قالوا آمنا, تو حواریین نے کیا کہا, ہم ایمان لے کر آئے ہیں, وشہد باننا مسلمین, اور باننا مسلمون آپ گواہ رہے کہ ہم کیا ہیں مسلمان ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم, وہی حواری تھے ایک دن انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم حل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء, کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان کو نازل کرے اور اس پر جو ہے نا کانا لگا ہوا ہو. قالت تق اللہ ان کنتم مومنین, تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نامناسب باتیں اور نامناسب سوال کر کے خلاف ادب کام کی طرف نہ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ سب کو دیتا ہے، اور رزق کے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگی جاتی ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، لیکن رزق کے ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ان ذرائع کو اختیار کر کے جو آدمی دعا مانگتا ہے تو یہ ادب کے مطابق ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جو ذرائع اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں اور پیدا کیے ہیں ان ذرائع کو نظر انداز کر کے جب آدمی رزق کی دعا کے لیے کسی سے کہتا ہے تو یہ سوئی ادب ہے اور خلاف ادب ہے ایسا کرنا، ایسا مطالبہ، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اسے عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا منع کر دیا ایسا کرنے، ایسی دعا مانگنے سے. قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری ارادے جو ہے نا خراب نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اوپر سے دسترخوان آ جائے اللہ کی طرف سے، اس پر ہر قسم کی کھانے ہو اور تبرکن ہم وہ کھانے استعمال کریں، وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دل جو ہے نا وہ مطمئن ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہمیں سچ کہا ہے، ونکون علیہ من الشاہدین اور اس پر پھر جو ہے نا ہم گواہی دینے والے بن جائیں، تو اس لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے. قال عیسی بن مریم، اب مناجات عیسی، جب حواریین کا مطالبہ گیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو مناجات عیسیٰ سنے، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، جب سمجھ گئے کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی فطور نہیں ہے، نیت ان کی اچھی ہے، تو اب مناجات شروع کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے، تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، اور وہ جو ہے نا خوشی کا سامان ہو ہمارے پہلو کے لیے اور آنے والوں کے لیے، وہ آیت من کا اور اس طریقے سے آپ کی طرف سے میری نبوت کا ایک میری نبوت کی ایک نشانی ہو، ورزقنا وانت خیر الرازقین اور اس طریقے سے اسی دسترخوان کے ذریعے سے ہمیں رزق عطا کرے، آپ بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں. قال اللہ انی منزلها، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مناجات کو کیا کر لیا، قبول کر لیا، تو اجابت الہیہ ہے یہ. قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس دسترخوان کو آپ کے اوپر نازل کروں گا، لیکن یاد رہے فرمائش معجزہ آنے کے بعد پھر اس میں جو ہے نا ٹال مٹول اور کمی اور سستی اور کاہلی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، پھر فوراً جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. فرمائشی معجزہ جب ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد اگر لوگ اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے آگاہ کر دیا. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اس کے بعد بھی اگر کسی نے انکار کر لیا تو پھر میں ایسا عذاب ان کو دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کائنات کے اندر کسی کو نہیں دیا ہوگا، ایسا عذاب دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرمائشی معجزہ جو ہے نا ظاہر ہو جائے گا، تو فرمائشی معجزے کے بعد پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور فرمائشی معجزے کے بعد پھر مہلت بھی نہیں دی جاتی ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ، اب اللہ تبارک و تعالی سوال کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن کریں گے، اور یہ سوال کس کے لیے ہے؟ برائے توبیخ نصارہ ہے، برائے توبیخ نصارہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی یہ سوال کریں گے، اور اس سوال کو اللہ پاک نے قرآن مجید کا حصہ قرار دے دیا، شاید اسی سے نصارہ عبرت حاصل کرے کہ یہ سوال قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے ہونا ہے ہمارے بارے میں، تاکہ اس سوال کو سننے کے بعد وہ راہ ہدایت اختیار کرے اور اپنی گمراہی کے راستوں کو جو ہے نا چھوڑ دے. یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، عیسیٰ تم نے کہا لوگوں سے کہ میں مجھے اور میری والدہ کو کیا بنا دو، معبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ تو پاک ہے عیب سے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس کی کوئی جواز نہ ہو، اس بات کی تو کوئی جواز نہیں ہے، تو میں اللہ کا نبی کس طریقے سے ایسی بات کہہ سکتا ہوں، میرے لیے کوئی بالکل جو ہے نا ایسی بات کہنا جائز نہیں ہے جو جائز نہ ہو. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یا اللہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو آپ کے علم میں ہوگا، وہ بات آپ کے علم میں ہوگی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو میری زبان سے نکلا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، لیکن جو آپ کے ذات میں ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو خوب جو ہے نا غیب کی خبروں کا علم رکھتے ہیں. ما قلت لہم، اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ درخواست اور اس طریقے سے جو ہے نا عارضہ پیش کرتے ہیں، ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی، یا اللہ میں نے تو اپنی قوم سے صرف وہی باتیں کہی ہیں جس کے لیے آپ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. ان اعبد اللہ، وہ بات کیا تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، یا اللہ جب تک جو ہے نا میں قوم کے اندر رہا تو اس وقت تو میں قوم کے حالات سے مطلع رہا. ما دمت فیہم، میں شہید تھا، مطلع رہا اپنی قوم کے حالات سے. کب تک؟ جب تک میں قوم کے اندر تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یا اللہ جب سے آپ نے مجھے اٹھایا آسمانوں پر تو اس کے بعد پھر آپ ہی ان کے حالات سے مطلع رہے، مجھے تو پھر کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، اور وہ جو دنیاوی موت ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نہیں آئی ہے. حیات برزخی کے ساتھ زندہ نہیں ہے، بلکہ حیات دنیاوی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں میں بیٹھے ہیں، لیکن اس کو قوم کی حالت کا پتہ نہیں ہے کہ میرے بعد جو میری قوم ہے اور میری امت ہے اور نصارہ وہ کیا جو ہے نا وہ کر رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہے، تو اعلان کریں گے کہ اللہ اٹھانے کے بعد پھر تو آپ ہی جو ہے نا مطلع رہے ان کے حالات سے. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز سے باخبر ہے. اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب مرضی آپ کے ہے، اگر آپ سزا دینا چاہے تو آپ سے کون پوچھ سکتا، آپ کے بندے ہیں، سزا دے سکتے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ مشرک بن کر جو ہے نا شرک کر کے آئے ہیں، گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس حالت میں بھی اور اس جرم کے ساتھ ان کو معاف کریں گے تو کون جو ہے نا، آپ زبردست حکمت والے ہیں، آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ نے اسے کیوں کیا. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، الاب بشارت، ایمان والوں کے لیے بشارت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس دن صادقین کو ان کا سچ فائدہ دے گا. لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے یہاں ایسے جو ہے نا جنات اور باغات تیار کی گئی ہے جس میں نہریں بہتی ہے. خالدین فیہا ابدا، اب یہ ہمیشہ ان باغات اور نعمتوں کے اندر رہیں گے. رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، اس سے بڑی کامیابی کائنات میں نہیں ہے جو جنتیوں کو ملے گی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض، آخر میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وما فیہن، جو زمین کے اندر ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو درمیان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. سورہ انعام مکی سورت ہے. سورت کا دعویٰ مجوس اور مشرکین کی اصلاح ہے، اور اسی طریقے سے یہ پیغام بھی اس سورت کے دعوے کا حصہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کا ادیان کے اندر اتحاد رہا، سارے انبیاء کا جو دین تھا وہ دینی اسلام تھا. البتہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر تھوڑا اختلاف رہا، باقی تمام کے تمام انبیاء کا دین جو ہے نا وہ ایک رہا. سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں جن دو مضامین کا تذکرہ آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، شرک فعلی اور شرک اعتقادی کی نفی، تو سورہ انعام میں شرک اعتقادی اور شرک فعلی کے نفی زیادہ تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے دلائل بھی یہاں قائم کیے گئے ہیں بہت زیادہ، سمجھ گئے نا. لیکن ترتیب سورہ انعام کی سورہ مائدہ سے مختلف ہے. سورہ مائدہ کے اندر شرک فعلی کی نفی مقدم ہے اور شرک اعتقادی کی نفی مؤخر ہے. اور سورہ انعام کے اندر شرک اعتقادی کی نفی مقدم ہے اور شرک فعلی کی نفی مؤخر ہے. پہلے شرک اعتقادی کی نفی کی گئی ہے, اس کے بعد پھر شرک فعلی کی نفی. یہ ربط ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ مزید شکوے اور شکایت اور اس طریقے سے شبہات اور ان کے جوابات بھی ہیں. سورہ اور ان پر دلائل بھی ہے یہاں پر. تو گویا کہ اسی دعوے کے اوپر 17 دلائل عقلی ہے اور 2 دلائل نقلی ہے اور 3 دلائل وحی ہے. سورہ انعام کے اندر اسی مضامین کے اوپر یعنی شرک اعتقادی اور شرک فعلی کے نفی کے اوپر 17 دلائل عقلی ذکر کیے گئے ہیں, 2 دلائل نقلیہ ہے اور 3 دلائل وحییہ ہے. یہ تو دونوں صورتوں کے درمیان ربط ہے. باقی سورہ انعام کے اندر 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ابتدائی سورت سے لے کر وہو اعلم بالمہتدین رکوع نمبر 14 تک ہے, اور اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شرک اعتقادی کی نفی کی ہے, اور شرک اعتقادی کی نفی کے اوپر دلائل نقلیہ اور اس طریقے سے دلائل عقلیہ اور دلائل وحیہ جو ہے قائم کی ہے. اس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ 17 دلائل عقلیہ ہے اور اس طریقے سے 2 دلائل نقلیہ ہے اور 3 دلائل وحیہ ہے. اور اس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ مشرکین نصارہ اور یہود کے شبہات ان کا ازالہ, اور اس طریقے سے ان کے شکوے جواب شکوے, اور اس طریقے سے ان کے شبہات کی وجہ, اور اس طریقے سے تبلیغ کے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے بیان کیے گئے ہیں پہلے حصے کے اندر. اور دوسرے حصے کے اندر جس میں شرک فعلی کی نفی ہے, تو شرک فعلی کی نفی یہاں 3 شقوں کے ساتھ جو ہے نا ذکر یہاں موجود ہے. تحریمات غیر اللہ, تحریمات اللہ, اور اس طریقے سے نیازات اللہ. یہ 3 شقے ہیں. ان 3 شقوں کے ساتھ یہاں پر شرک فعلی کی نفی کی گئی ہے. یہ سورت کا خلاصہ ہے. الحمدللہ دعویٰ ہے, الذی خلق السماوات والارض, یہ دلیل عقلی ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے سوا کوئی حمد کا مستحق نہیں ہے. تو تعریف ادراہ عبادت اعلیٰ ہے. جب حمد کا کوئی مستحق نہیں ہے, عبادت کا بطریق اولا کوئی مستحق نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے. الذی خلق السماوات والارض, یہ دلیل عقلی ہے, اور دلیل عقلی 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے کے اندر جواہر سے استدلال کیا گیا. السماوات والارض کیا ہے؟ جواہر ہے. جواہر سے استدلال کیا گیا ہے. وجعل الظلمات والنور, اور یہ اعراض ہے, اعراض سے استدلال کیا گیا ہے. دلیل عقلی کے اندر جواہر اور اعراض دونوں کو دلیل عقلی کے اندر شامل کیا گیا ہے, اور ان سے استدلال کیا گیا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وہ اللہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا, وہ اللہ جس نے ظلمات اور نور کو پیدا کیا ہے. ثم یہ استوادیہ ہے, یعنی یہ سب کچھ علم میں آنے کے بعد بعید ہے کہ اللہ کے انکار کیا جائے. الذین کفروا بربہم یعدلون, عجیب بات ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلوقات کو کیا کرتے ہیں؟ برابر کرتے ہیں. اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے, تو انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ مخلوقات کی پوجا شروع کی. والذی خلقکم من طین, یہ دوسری دلیل عقلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا, مادہ بعید. آدم علیہ السلام کہاں سے اٹھے تھے؟ مٹی سے بنائے گئے. اور اس طریقے سے ہمارا بھی مادہ بعید جو ہے وہ مٹی ہے, کیونکہ جس مادے سے ہم پیدا ہوتے ہیں وہ مادہ کہاں سے اٹھتا ہے؟ مٹی سے اٹھتا ہے, اور وہ غلوں میں آتا ہے اور پھلوں میں آتا ہے, اور پھر غلوں اور پھلوں سے جو ہے نا منتقل ہو کر ہمارے والدین کے جسموں تک آیا, اور پھر وہاں سے جو ہے نا پھر ایک جگہ جمع ہوا, اور اس سے پھر ہم کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے. تو وہ مادہ بھی اصل اٹھا کہاں سے اٹھا تھا؟ زمین ہی سے تو اٹھا تھا. ثم قضا اجلن, پھر اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے, موت کا وقت بھی اللہ نے مقرر فرمایا ہے, وہ اجل مسمع عنده, اور اس طریقے سے قیامت کبرا کا وقت بھی ان کے ہاں مقرر ہے. اور یا یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کے اجل کا وقت, ہر جاندار کے اجل کا وقت اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقرر ہے. تو ہر آدمی کی جاندار اجل جو ہے نا, وہ بھی اللہ کے ہاں مقرر ہے, متعین ہے وقت. اور اس طریقے سے کائنات کا جو اجل ہے وہ وقت بھی اللہ کے ہاں متعین ہے. اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں دیا. یعنی کتنی ترقی دنیا نے کی ہے, کتنی ترقی دنیا نے کی ہے, لیکن یہ ہے کہ آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکا, اور یہ مشینری کوئی نہیں بنا سکا کہ اس سے یہ اندازہ لگائے کہ میری عمر کتنی باقی ہے. ڈاکٹر بھی بے خبر ہیں, اور اس طریقے سے آلات بنانے والے بھی خبر ہیں. یہ علم اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ علم نہ اللہ نے کسی نبی کو دیا ہے, نہ کسی ولی کو دیا ہے, اور نہ اپنے کسی اور جو ہے نا مخلوق کو دیا ہے. اور قیامت تک جو ہے نا کوئی ایسی مشینری کوئی بنا نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن مغیبات کو اپنے پاس رکھا ہے اس کو معلوم کر سکے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ, یہ تیسری دلیل عقلی ہے. وَهُوَ اللَّهُ یعنی وَهُوَ الْمَعْبُودُ فِي السَّمَاوَاتِ, اللہ ہی معبود ہے آسمانوں میں اور زمین میں. روئی زمین پر تم تھوڑے سے تعداد کے اندر اللہ کو چھوڑ کر جو ہے نا کوئی بت کے آگے پڑا ہے, کوئی درخت کے آگے پڑا ہے, کوئی قبر کے آگے پڑا ہے, لیکن تمہارے علاوہ وہ تمام کے تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے, اور اس طریقے سے جو صحراؤں میں ہے اور جو سمندروں کے اندر ہے, وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ایک اسی عبادت کرتے ہیں اپنے اپنے شان کے مطابق, اور جو وظیفہ ان کو دیا ہے کہ اس وظیفے کے مطابق وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ ہی معبود ہے آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر. یعلم سرکم و جہرکم, اللہ ہی جانتا ہے تمہارے جو ہے نا پوشیدہ باتوں کو, اور اس طریقے سے ان باتوں کو جس پر تم زبان چلاتے ہو. ویعلم ما تکسبون, اور اس طریقے سے وہ جانتے ہیں تمہارے کیے کو, سب اس کے علم میں ہے, اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا مورزین, یہ شکوہ ہے. اور شکوہ نمبر تین ہے کہ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم, ان کے پاس جب کوئی بھی آیت اللہ کی طرف سے آتی ہے, الا کانوا عنہا مورزین, تو یہ کیا کرتے ہیں, اس سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اس سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے وہ مزید جو ہے نا اپنے گمراہیوں کے طرف آگے بڑھتے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیہم, انہوں نے کیا کر لیا, قرآن کی تکذیب کی جب قرآن مجید ان کے پاس آیا. فسوف یأتیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ان کے پاس آئے گا حقیقت اس عذاب کے, امبا ما کانو بھی یستازیون, اس عذاب کی حقیقت جو ہے نا ان کے پاس آئے گا, امبا ما کانو بھی یستازیون, جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے, کیونکہ عذاب انہوں نے دیکھا نہیں تھا, اور نبی کہتا رہتا تھا کہ اگر آپ نے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے تو اللہ کا عذاب آئے, تو کبھی کبھی یہ مذاق اڑاتے, کب آئے گا تمہارا وہ عذاب جس کا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہو. تو ایک دن آئے گا ان کے پاس اس عذاب کی حقیقت جس کا یہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے. الم یرو کم اہلکنا, دلیل تخویف دنیاوی ہے, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, کم اہلکنا من قبلہم من قرن, کہ ہم نے دنیا کے اندر کتنے جماعتوں کو قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا. مکناہم فی الارض, ہم نے زمین کے اندر ان کو طاقت دی تھی. ما لم نمکن لکم, وہ طاقت ہم نے ان کو دی تھی کہ جو تمہیں نہیں دی گئی. عاد اور ثمود کتنے طاقتور قومی تھی. وارسلنا السماء علیہم, اور پھر ہم نے اسلم آسمان کو حکم دیا تو آسمان نے ان کے اوپر چھوڑا مدرارن, خوب برسنے والی بارش, اور اس طریقے سے جو ہے نا طوفانی بارش آسمان سے شروع ہو گئی. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, اور زمین نے نیچے سے پانی چھوڑ دیا, کیونکہ اوپر سے جب بارش برستی رہی زمین جو ہے نا اس پانی کو جذب نہیں کرتی. فاہلاکناہم, اس طریقے سے اس بارش سے طوفان بنا, اور اس طریقے سے اس طوفان کے ذریعے سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور ہلاک کیوں کیا, بذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے. وانشانا من بعدہم قرنا آخرین, اور کتنے آدمی بچے تھے, 80-85 آدمی بچے تھے طوفانی نوح کے اندر, اس کے بعد پھر ہم نے نئی نسل کو پیدا کر دی زمین کے اوپر, ان تمام لوگوں سے زمین کو صاف کر دیا, ان گندے لوگوں سے, اور پھر اللہ پاک نے جو ہے نئی نسل کو پیدا کر دیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ایک شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مشرکین آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ آپ کے باتوں کی وجہ سے ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے ہیں، اگر آپ ہمیں منوانا چاہتے ہو تو ایک تو ہمارے پاس کوئی کتاب آنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ چار فرشتے بھی آئے وہ یہ گواہی دے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے، پھر ہم مانیں گے، اس کے بغیر ہم نہیں مانیں گے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ، اگر ہم نے آپ کے اوپر نازل کی کتاب، فی قرطاسن ایک کاغذ کے اندر، اس کا مضمون ایک کاغذ کے اندر کیا ہو، لکھا ہوا ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور پھر یہ اس کاغذ کو اپنے ہاتھوں سے کیا کر لے، چوہے اپنے ہاتھ لگائے اس کاغذ کو اور اپنے آنکھوں سے دیکھے یہ کاغذ ہے، ہاتھ لگائے اور اس ہاتھ لگانے سے بھی ان کو پتہ چلے کہ یہ کاغذ ہے، ہماری نظر کی خرابی نہیں ہے، یہ بالکل کاغذ ہے، اور اس کاغذ کے اوپر جو ہے نا یہ کتاب نازل کی گئی ہے اور یہ مضمون جو ہے نا یہ تحریر ہے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہنے والے پھر یعنی کافر پھر کہیں گے، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو بالکل سری جادو ہے اور ہمارے نظر بندی کی گئی ہے اور ہمیں جو ہے نا یہ کاغذ اور کاغذ پر تحریر نظر آتی ہے، لیکن یہ جادو ہے، یہ کسی بھی صورت کے اندر ماننے والے نہیں ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ دوسرا شبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ازالہ فرماتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یعنی ملکٌ مُصَدِّقٌ، اگر یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے تو ان کے ساتھ تصدیق کرنے والے فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں کہ وہ آئے ہمارے پاس، ہمارے گلی کوچوں کے اندر، ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کو جو ہے نا ہم سے جو ہے نا یہ کہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور تم اس کو مانو. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ حَتَّى لَا يُنظَرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو فرمائش کرتے ہیں کہ جب تک فرشتہ نہیں آئے گا اور وہ تصدیق نہیں کرے گا، ہم ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی یہ بات کتنی خطرناک ہے، کیونکہ یہ فرمائشی معجزہ ہے اور فرمائشی معجزے کے بعد پھر مہلت نہیں دی جاتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے جب بندی نہیں مانتے ہیں. سابقہ قوموں کو اسی طریقے سے اللہ نے ہلاک کیا، جب انہوں نے کسی معجزے کی فرمائش کی، اللہ پاک نے ان کا فرمائشی معجزہ جب نبی کو عطا کر دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دبا کر دیا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم نے ان کا فرمائشی معجزہ فرشتی کو بھیج دیا، پھر جب اللہ پھر سلقوزی الامر ثم لا ينظرون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ جو ہے نا ہو جائے گا جب یہ نہیں مانیں گے اور ان کو کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ آنا چاہیے اور یہ بشر ہے، بشر کیوں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے سے بشر استفادہ نہیں کر سکتا، اگر ہم فیصلہ کرتے کہ فرشتے کو رسول بنا کر اگر ہم بیچتے تو وہ بھی بشر کی صورت میں بیچتے، اور پھر اس وقت ان کا یہی اعتراض ہوتا جو اعتراض آپ کے اوپر کیا گیا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ تسلی ہے پیغمبر کو کہ یہ مذاق جو انہوں نے اڑایا ہے یہ صرف آپ کا نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا گیا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، گھیر لیا ان لوگوں کو، سَخِرُوا مِنْهُمْ، جو مذاق انہوں نے اڑایا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی یہ جو مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے، ایک دن آیا کہ وہ عذاب ان کے اوپر آیا اور اس عذاب نے انہوں نے کیا کر لیا، گھیر لیا. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ سَمَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، یہ تخویف دنیاوی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نکلو دنیا میں، گھومو پھرو، ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین، اور دیکھو لوگوں سے معلوم کرو کہ انبیاء کو جھٹلانے والے اور انبیاء کے بات نہ ماننے والے جو لوگ تھے اور جو قومیں تھی ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, ان کا انجام کیا ہوا, تو اس سے بھی ان کو سبق حاصل ہو جائے گا. قل لمن ما فی السماوات والارض, یہ دلیل اعترافی عقلی ہے, اور دلیل اعترافی عقلی نمبر چار ہے. قل لمن ما فی السماوات والارض, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کس کے لیے ہے زمین آسمان. قل اللہ, تو یہ کہیں گے کہ کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے. دلیل عقلی اعترافی ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, ایمان والوں کے لیے بشارت ہے, اللہ تبارک و تعالی نے لازم کر دیا اپنے اوپر اپنے بندوں کے لیے رحمت کو. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور یہ منکرین کے لیے وعید ہے, اللہ تبارک و تعالی جمع کریں گے تمام کے تمام قوموں کو اس دن کے لیے, اس دن جس دن کے آمد میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے. ایک بھی آدمی ایسا نہیں بچے گا کہ وہ دنیا میں آیا ہو اور میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں حاضری سے وہ پیچھے رہ جائے اور وہ غائب ہو جائے اور وہاں نہ آ سکے. الذين خسروا انفسهم, جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا, فهم لا يؤمنون, وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صلاحیت انسان کو دی ہے جس کو نوری فطرت کہتے ہیں. انسان دنیا کے اندر جب آ کر اس صلاحیت کو ضائع کرتا ہے تو پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. تو جنہوں نے اپنے فطرت کو ضائع کر دیا, لا یؤمنون, وہ کسی بھی صورت کے اندر ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ آپ گناہ جو ہے نا وہ اچھا نظر آتا ہے اور اچھائی جو ہے نا وہ کاری گناہ نظر آتا ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْأَرْضِ وَالنَّهَارِ, اور یہ دلیل آخری نمبر پانچ ہے. لَهُ مَا سَكَنَ, اللہ ہی کے لیے ہے. مَا سَكَنَ, وہ تمام کے تمام مخلوقات جو بستی ہے. فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, دن میں اور رات میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا علم رکھنے والا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا, یہ طریق تبلیغ نمبر ایک ہے. میں نے کہا تھا کہ طریق تبلیغ کا بیان بھی ہوگا, تو طریق تبلیغ نمبر ایک ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا, پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ولی بناؤں. فاطر السماوات, اور ایسا کہنے سے یہ پہلا معنی, فاطر السماوات والارض, جبکہ اللہ ہی زمین آسمان کے پیدا کرنے والا ہے, تو زمین آسمان کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اسی کے کسی معذور اور عاجز اور مسکین مخلوق کو میں اپنا ولی اور مشکل کشا بناؤں. وہو یطعم ولا یطعم, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں کھلاتا, وہ کھاتا نہیں ہے. تو یہ بھی معنی ہے اس سے کہ میں اللہ کے مقابلے اللہ چھوڑ کے کسی اور کو ولی بناؤ. قل انی امرتو, یہ دوسرا طریقہ تبلیغ ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. ان اکون اول من اسلم, کہ میں سب سے پہلے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا بنوں, مجھے یہ حکم ملے اللہ کی طرف سے. ولا تکونن, اور اس طریقے سے یعنی خیل لی ولا تکونن, مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے نہیں بننا ہے میرے مشرکین, شرک کرنے والوں میں سے. قل انی اخاف, یہ تبلیغ کا تیسرا طریقہ ہے. میں ڈرتا ہوں. ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ظاہر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو عذاب یوم عظیم سے میں ڈرتا ہوں. میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ, یہ یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جس سے پھیر دے عذاب کو, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے عذاب کو کیا کر دے, پھیر دے, اور جس کو بچائے جہنم کی آگ سے. فقط رحمہ, تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا کیا ٹھہرا, مستحق ٹھہرا, اس پر جو ہے نا صحیح معنوں میں رحمت ہو گئی. وذلک الفوز المبین, اور یہ جو ہے نا واضح کامیابی ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے عذاب کو روک لیا. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, دلیل عقلی نمبر 6. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, آپ کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئی تو اس مصیبت کو ہٹانے والا اللہ کے ساتھ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اگر آپ کے اوپر خیر آئی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک بندے کے اوپر وہ مصیبت بھی لا سکتا ہے اسی بندے کے اوپر، مصیبت کو ہٹا کر اپنا خیر بھی جو ہے نا لا سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ ہی جو ہے نا اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالی پوری طرح خبر رکھتا ہے اور حکیم ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، مشرکین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے سوا کوئی اور آدمی نبوت کے لیے نبوت کے لیے نہیں ملا اور آپ کا انتخاب فرمایا، اور ہم کس طریقے سے آپ کو نبی مانے جبکہ آپ کے نبوت کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے. ہم نے یہود سے پوچھا، نصارات سے پوچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو ہم کیسے مانے؟ تو قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہو گئی. ایو شین اکبر و شہادتن، آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ سے کوئی بڑی چیز، کوئی بڑی ذات ہے گواہی دینے کے لیے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے، ھذا القرآن، اس قرآن کی صورت میں کس لیے وحی بھیجی ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَا، تاکہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے میں تمہیں ڈراؤں. وَمَنْ بَلَغَا، اور ان لوگوں کو ڈراؤں جن کو قیامت تک جو ہے نا یہ اس قرآن کی دعوت پہنچے گی. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور آلیہ بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، قل انما هو الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ یہ گواہی کوئی نہیں دیتا، اور یہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی معبود ہے اور وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، اور تم نے جن مخلوقات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے میں ان سب سے بری ہوں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کے نبوت کو اسی طریقے سے جانتے ہیں جس طریقے سے مجمع کے اندر بہت سارے بچوں کے اندر جب کسی میدان کے اندر وہ کھیلتے ہو اپنے بچے کو یقین کے ساتھ پہچانتے ہیں، اس طریقے سے وہ بھی آپ کو اسی یقین کے ساتھ پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر آپ کے علامات صفات بتائی گئی ہے جو 100% آپ کے اندر موجود ہے. الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کیا. فهم لا یؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اعلان فرماتے ہیں کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا کرے اور جھوٹ بولے اور اللہ کی آیاتوں کی تکذیب کرے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یہ کائنات کا بڑا ظالم ہے اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا نہیں کرتے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ تخویف اخروی ہے، جب ہم سب کو جمع کریں گے میدان محشر کے اندر پھر ہم کافروں سے کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوگا دنیا کے اندر، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ، کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جن کے بارے میں جو ہے نا تمہارا کیا تھا گمان تھا کہ یہ کیا ہے شرکا ہے. ثم لم تکن فتنہ الا ان قالوا، پھر دنیا کی ساری باتیں وہاں ختم ہو جائے گی، یعنی دنیا کی جو ساری من گڑت باتیں ہو گئی وہاں کیا ہوگی، ختم ہوگی. اب کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے، انتہائی بیکار جواب دیں گے. الا ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک نہیں تھے، اتنا جھوٹ بولیں گے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، آپ ذرا دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے جھوٹ بولا اپنے اوپر. وزل عنہم ما کانوا یفترون، اور اس طریقے سے دنیا کے اندر جو من گڑت باتیں انہوں نے اور ان کے آبا و اجداد نے جو ہے نا گڑی تھی اور جو ان کے ہاتھوں میں تھی اور جس کو جو ہے نا یہ بیان کرتے تھے، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا کیا ہو جائے گی، گم ہو جائے گی ان سے. ومنہم من یستمع الیک، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حق طلب حق سے طلب حق کی نیت سے وہ آپ کے کلام کو نہیں سنتے ہیں، وجعلنا علی قلوب، لیکن بیٹھے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں، لیکن اس نے سے نہیں سنتے ہیں کہ ہم اسے سیکھ کر اس پر عمل کریں. وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈالے ہیں، ایفقہوہ، کہ وہ اس کلام کو سمجھے، وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے ان کے کانوں کے اندر جو ہے نا ڈڈے بھر دیے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، اور اگرچہ یہ ہر قسم کی دلائل نبوت کو دیکھیں لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ایمان لانے کے لیے جو صلاحیت ان کے پاس تھی ان کے سیئات کی وجہ سے اور ان کے ناکارہ عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ضائع کر دیا. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کے پاس جب بھی آئیں گے تو آپ سے جھگڑتے رہیں گے اور جو ہے نا یہ کافر کہیں گے ان ھذا الا اساطیر الاولین، آپ قرآن بیان کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ تو من گھڑت اور بے سند باتیں ہیں جو پہلے سے چلی آئی ہے. وہم ینہون عنہم، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ سے دشمنوں کو روکیں گے، وینعون عنہ، لیکن آپ سے بھی دور رکھیں گے، عبداللہ ابن عباس دور رہیں گے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ ابو طالب ایمان نہیں لایا تھا لیکن مشرکین کو آپ سے روکتا تھا اور اس طریقے سے آپ کی حفاظت کرتا تھا کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو یہ آیت جو ہے نا ان کے بارے میں نازل ہو گئی کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، کچھ لوگ تو ایسی بھی ہیں کہ آپ سے لوگوں کو تو روکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، لیکن خود بھی آپ سے دور رہتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ ہلاک نہیں کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو، یعنی ان کے اس عمل کا جو ان کے جو اس عمل کے جو شامت ہے وہ ان کے اوپر آئے گی. وما یشعرون، لیکن ان کے پاس شعور تک نہیں ہے جو حیوانات کے پاس ہوتا ہے. انسانوں کے پاس تو عقل ہے اور حیوانات کے پاس شعور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کی نفی نہیں کرتے، شعور کی نفی کرتے ہیں کہ ان کے پاس شعور تک نہیں ہے. اگر شعور تک ان کے پاس ہوتا تو بھی جو ہے نا یہ باز آتے اپنی زندگی سے. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَةِ رَبِّنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس کڑے کیے جائیں کیا کہیں گے؟ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، کاش ہمیں جو ہے نا واپس لٹھایا جاتا. وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَةِ رَبِّنَا، اب سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، ہم اللہ کے آیات کی تکذیب نہ کرتے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہوتے. بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ، بلکہ وہ عذاب سامنے آ جائے گا جس عذاب کو انہوں نے دنیا کے اندر انکار کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا، وہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مزاج کو اور ان کی اصلیت کو میں جانتا ہوں، اگر ان کو واپس لٹھا دیا جائے دنیا کے اندر تو پھر یہ وہی گناہ کریں گے جس گناہ سے ان کو روکا گیا تھا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور عذاب کو دیکھ کر جو گفتگو ان کی ہے اس میں بھی یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. وَقَالُوا، یہ پانچ شکل نمبر پانچ ہے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہا کرتے تھے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنا ہے، خاک ہونا ہے، اس کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. اور یہ جو باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہتے ہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اگر آپ دیکھ لیتے، اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، جب ان کو جب اللہ کے پاس جو ہے نا ان کو کڑا کیا جائے، قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ باس حق نہیں ہے؟ آج تمہیں خبروں سے نہیں اٹھایا گیا، دنیا کے اندر آپ اس کے انکار کر دیتے. قالوا بلا وربنا، پھر کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، دنیا کے اندر آپ اس دن کا انکار کر دیتے اور اس دن کا انکار کرنے کی وجہ سے آپ رائے راست میں نہیں آتے تھے، گناہوں کے اندر زندگی گزاری ہے، کفر میں گزاری ہے، اب اللہ کا عذاب چکھ لو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته تخويف اخروی ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کو. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتتا، جب قیامت اچانک آ جائے گی. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہ، پھر اس وقت کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر قیامت کے بارے میں، ہم نہیں مانتے تھے، آ گئی قیامت، آج وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور اس دن جو ہے نا یہ اپنے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، عَلَى ظُهُورِهِمْ عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ، بہت برا ہے وہ بوجھ جو انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، وَلَهْوٌ اور جی بہلانے کا سامان، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کے قدر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں دنیا کے اندر، کیونکہ وہ وہاں کامیابی پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، تو ان کے لیے آخرت بہتر ہے. افلا تعقلون، یہ باتیں کیا تمہیں دنیا کے اندر سمجھ نہیں آتی. قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. پیغمبر کو تسلی ہے کیونکہ اخنس ابو جہل سے ملا اور اس نے ابو جہل سے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی کبھی سچ کہتا ہے. ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم یہ اللہ کا سچا رسول ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ساری خوبیاں بنو قصی کے پاس جمع ہو گئی، حرم کی خدمت ان کے پاس ہے اور پانی کا مسئلہ ان کے پاس ہے، کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہے، آخری نبی اور نبوت جو ہے نا وہ بھی ان کے گرانے میں آئی، وہ بھی ان کے گرانے کو ملے آخری نبوت اور آخر نبی ان کے گھرانے سے آیا، اس لیے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اللہ کی قسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہے. ظاہر ہے اس قسم کے بارے جب آپ تک پہنچتی تھی تو آپ کو تکلیف تو ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد سید کو نازل فرمایا قد نعلم انہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو تسلی دیتے ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، آپ کو غمزدہ کر دیتی ہے وہ باتیں جو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں. فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین، اصالتا یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں لیکن ظالم، بآیات اللہ یجحدون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. ولقد کذبت رسل من قبلک، پیغمبر کو تسلی ہے اگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے تو یہ مخالفت صرف آپ کے نہیں ہو رہی ہے، آپ سے پہلے انبیاء کی بھی تکذیب کی گئی ہے. فصبروا علی ما کذبوا، انبیاء نے صبر کرا، اس سے اختیار کیا. وعوذوا، اور انبیاء کو اذیتیں دی گئی. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مدد ان کے پاس آئی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس بعض انبیاء کی خبر جو ہے نا آپ کے پاس آئی ہے. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اعراضُهُمْ، اگرچہ بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو ان کے اعراض سے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي، یعنی یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ فلاں چیز لے کر آئے تب مانیں گے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَقَبًا فِي الْأَرْضِ، یہ پیغمبر کو تنبیہ ہے، اگر آپ کے بس میں ہو زمین میں سوراخ لگانا تو لگائیے، اور سلمن فی السمائے، یا آسمان کو سیڑھی لگانا تو آپ آسمان کو سیڑھی لگائیں. فتاتیہم بآیتن، اور جو فرمائشی معجزے یہ مانگتے ہیں اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ لے کر آئیں. ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ساری امت کو ہدایت عطا فرماتے. فلا تکونن من الجاہلین، انجانوں سے نہ بنیے، اور ان کے جو ہے نا بیجا سوالات کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو. انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے ہیں وہ لوگ جو طلب حق کی نیت سے آپ کی بات کو سنتے ہیں. والموتا یبعثہم اللہ، مردوں کو اللہ تبارک و تعالی زندہ فرمائیں گے. ثم الیہ یرجعون، یعنی بعض کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حشر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ ہیں مر گئے ہیں سب کو اللہ پاک اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف لٹائے جائیں گے میدان محشر، اور وہاں پر جو ہے اکٹھا فرمائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ، یہ شکوہ نمبر 6 ہے، اور اس طریقے سے شبہ نمبر 4 ہے. لولا نزل علیہ آیت من ربہ، ان کے اوپر کوئی جو ہے نا آیت کیوں نہیں آتی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی فرمائشی معجزہ یہ مانگ رہے تھے. قل ان اللہ قادر، الا ينزل آیتا، اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ تمہارا جو فرمائشی معجزہ ہے وہ اپنے نبی کو عطا کرے، ولیکن اکثر ہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کے انجام کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ فرمائشی معجزہ عطا کرنے کے بعد پھر قوم کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، تو اگر فرمائشی معجزہ عطا کرنے کے بعد تم نے نہیں مانا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تم پر، اور اس طریقے سے تمہیں ملا میٹ کر دیا جائے گا.
جو بھی چوپائی زمین کے اوپر جو ہے نا جو حیوانات اور کیڑے مکوڑے زمین پر پھرتے ہیں اور جو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، یہ صفت کاشفہ ہے، الا امم امثالکم، یہ تمام کے تمام کیا ہیں، امتیں ہیں تمہاری طرح، یعنی اس طریقے سے تم پیدا ہوتے ہو مرتے ہو، اس طریقے سے یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے اور مرتے ہیں. ما فرطنا فی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں چھوڑی ہے ہم نے لوح محفوظ کے اندر جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر، مگر سب کچھ ہم نے اس میں لکھ دیا ہے، جو واقعات واقع ہونے والے ہیں اور اس طریقے سے جو نفوس پیدا ہونے والے ہیں اور اس طریقے سے ان کے زندگی کے ایام کتنے ہوں گے، مرنے کی تاریخ کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، میدان محشر کب لگے گا، یہ سب کچھ ہم نے اس میں لکھا ہے. ثم الی ربہم یحشرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر دی ہے اس عمر کے بعد موت نے آنا ہے، اور موت کے بعد پھر جو ہے نا زمین کے پیٹ کے اندر جب تک اللہ چاہے گا پڑے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف ان کو جو ہے نا قبروں سے اٹھا کر جمع کیا جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری یہ زجر ہے، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا ہماری آیات کو، سمن بکمن فی ظلمات، اللہ فرماتے ہیں کہ اندھے گنگے بہرے ہیں، اندھیروں کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں، ومن یشاء، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صراط مستقیم کا چلنا عطا کرتے ہیں. انید سرکش کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا گمراہی دیتے ہیں، اور منیب یعنی وہ لوگ کہ جو حق کے تلاش میں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کا چلنا عطا کرتے ہیں. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، دلیل عقلی نمبر 8 ہے، کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعة، یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا اس وقت تم پھر تو اپنے ان بتوں کو پکارو گے اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کو پکارو گے، کس کو پکارو گے؟ تم سچ کہ اگر تم سچ کہتے ہو ان کو تم صادقین، تو بتاؤ کس کو پکارو گے؟ بھلے یا ہو، بلکہ اس وقت تم صرف اللہ کو پکارو گے، تدعون ہو، فیکشف ما تدعون الیہ انشاء وتنسون ما تشرکون، اور پھر اس مصیبت کی گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جس مصیبت کو تم سے ہٹانا چاہتے ہیں اس کو ہٹائیں گے، اور جس مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رکھنا چاہیں گے وہ مصیبت جو ہے نا تم پر رکھیں گے. وتنسون ما تشرکون، اور اس وقت یعنی جب سخت وقت آتا ہے، سخت گھڑیاں آتی ہے، اس وقت تمہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا بے جان بت ہمیں نہیں بچا سکے گا اور یہ تکلیف ہم سے نہیں ہٹا سکے گا، اس وقت تم اپنے بجان بتوں کو چھوڑ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ، تخویف دنیاوی ہے، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے در پیغمبروں کو بھیجا، فَكَذَّبُوا، انہوں نے امتوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، جب تکذیب کی فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ، پھر ہم نے ان کو جو ہے نا پکڑ لیا تنگ دستی کے ساتھ، وَالضَّرَّاءِ، اور مختلف قسم کی بیماریوں کے ساتھ، لعلهم يتزرعون، ایسا کیوں کیا؟ تاکہ یہ گڑ گڑائے، فلولا اذ جاءهم باسنا تزرعوا، یہ زجر ہے، فلولا اذ جاءهم باسنا تزرعوا، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا مختلف تکلیفوں کی شکل میں، کیوں انہوں نے گڑ گڑانا اختیار نہیں کیا؟ یعنی عذاب آنے کے بعد، جیسے کہ آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر مختلف شکلوں میں آتا رہتا ہے، کبھی جو ہے نا سیلاب آتا ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی جو ہے نا مہلک بیماریاں آتی ہیں، یہ اللہ کا عذاب بھی مختلف شکلوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، اسباب کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ماسک کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ماسک ہمیں بچائے گا، اللہ کو چھوڑ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور زجر فرماتے ہیں، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو اس وقت انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کیوں اختیار نہیں کیا؟ کرونا آیا تو مسجدوں میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا اختیار کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں مسجدوں میں آئے اور مسجدوں کے اندر آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کیوں اختیار نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ ولیکن خست قلوبہم، وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا. وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے سامنے ماسک کو خوبصورت بنا دیا، مسجدوں کو بند کرانا خوبصورت بنا دیا، اور اس طریقے سے دینی داروں کو بند کرانا خوبصورت بنا دیا، بازاروں کو بند کرانا خوبصورت بنا دیا، معیشت کو تباہ کرنا اور لوگوں کو جو ہے نفاقوں کی طرف لے جانا، اس کو خوبصورت بنا دیا شیطان نے تاکہ لوگ پریشان رہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نصیحت کے لیے بھیجا قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، اور اس طریقے سے سابقہ آسمانی کتابوں کی شکل میں، جب لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا اور اس کو بلا دیا اور اس طریقے سے اندھیروں کی طرف چلے گئے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شئین، ہم نے ان کے اوپر سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے کھول دیے، اور منڈیاں جو ہے نا ان کی خوب چلی، اور با سامان جو ہے نا پیسہ ان کے پاس خوب آنے لگا، سونا چاندی ان کے پاس خوب آنے لگا. حتی اذا فرحوا، بہت زیادہ خوش ہو گئے. بما اوتوا، جب ان کا کاروبار عروج پہ چلا گیا اور اس طریقے سے مال دولت خوب ان کے پاس آیا، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، یہ ڈیل ہے اللہ کی طرف سے. اخذناہم بغتتن، پھر اچانک ہم نے ان کی ڈوری کو کھینچ لیا. فاذا ہم مبلسون، پھر یہ ہر زدہ رہ گئے کہ کیا ہوا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑے کاٹ دی گئی اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نسلوں کو مٹھا دیا روئے زمین سے. والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو کائنات کا پرورتگار ہے. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم، دلیل نمبر 9، دلیل عقلی نمبر 9، کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سماعت کو اٹھا لے تمہارے چیفٹ کے بدن سے، وہ ابصارکم، تمہاری بصارت کو اٹھا لے، وہ ختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ یاتکم بھی، پھر اللہ کے سوا کون ہے جو یہ نعمتیں یہ دولتیں لا کر تمہیں دے دے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ انظر انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے ذرا کس طریقے سے مختلف پہلو سے ہم ان کے سامنے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ بندہ کن ذہن سے کن ذہن بد بھی سمجھ سکے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں کو سمجھانے کے لیے مختلف پہلو سے، مختلف طریقوں سے ہم دلائل لے کے آتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ثم هم یصدفون، اس کے باوجود پھر بھی جو ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے رہتے ہیں. قل ارایتکم، دلیل عقلی نمبر 8 ہے، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن، اللہ کا عذاب اگر تمہارے پاس اچانک آ جائے یا کل کر آئے، حل یہلک الا القوم الظالمون، تو ہلاک نہیں ہو کیا جائے گا مگر صرف کس کو ہلاک کیا جائے گا؟ ظالم قوم کو. وما نرسل المرسلین، اب یہاں سے مقصد رسول جو ہے بیان ہو رہا ہے، ہم نے انبیاء کو نہیں بھیجا، الا مبشرین و منذرین، مگر بشارت سنانے کے لیے، ڈراوی سنانے کے لیے کہ جس نے پیغمبر کی دعوت کو مان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت اور جنت کی نعمتیں عطا کریں گے، جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے جہنم اور جہنم کی تکلیفیں ہیں. فمن آمن و اصلح، بس یہ انجام مستفیدین ہے جو ایمان لے کر آیا اور اپنے اصلاح کر لیا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دفع مذرت ہے، ان پر جو ہے نہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا، انجام مجرمین ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یا مسهم العذاب بما كانوا يفسقون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کو لگے گا ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، یہ منصب رسالت کی حقیقت جو ہے اللہ بیان فرما رہے ہیں، پیغمبر آپ سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے. لا املک لكم، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں. آپ کہہ دیں کہ میں غیب کو جانتا ہوں, ولا اقول لکم انی ملک, نہ میں عام سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, ان اتبع الا ما یوحى الیہ, میں تو اتباع نہیں کرتا مگر اس حکم کا اتباع کرتا ہوں جو وحی کے ذریعے سے جو ہے نا مجھے مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے. قل هل یستوی الاعمى والبصیر, نبی غیر نبی برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون, کیوں نہیں سوچتے ہو؟ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. فرائض رسول, اے پیغمبر اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیے ان لوگوں کو, یخافون, جو اندیشہ رکھتے ہیں, ان یحشروا الی ربهم, کہ ان کو اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا, لیس لہم من دون اللہ ولی, اللہ کے سوا ان کا کوئی ولی ہوگا, ولا شفیع, نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا, لعلہم یتقون, شاید وہ ڈر جائے. اس لیے آپ میرے سے لوگوں کے سامنے یہ پیغام جو ہے نہ پیش کیجئے. ولا تطرد الذین یدعون ربهم, یہ آیت نازل ہو گئی جس صحابہ کرام کے بارے میں حضرت سعد کہتے ہیں کہ ہم 6 آدمی تھے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی تھا اس میں سے, عبداللہ بن مسعود بھی تھے, صہیب بھی تھے, بلال بھی تھے, عمار بھی تھے, مقداد بھی تھے, قریش کے سردار آئے, انہوں نے کہا کہ یہ غریب فقیر لوگ ہیں, ان کے ساتھ تو ہم نہیں بیٹھیں گے, ہم قریش کے سردار ہیں, ان غریبوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے, آپ ان کو اپنے مجلس سے ہٹائیں پھر ہم آپ کے مجلس میں بیٹھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ تو گھر کے لوگ ہو, ہر وقت آ سکتے ہو, یہ لوگ ہاتھ نہیں آتے ہیں, آج آئے ہیں ہاتھ, لہٰذا آپ لوگ چلے جاؤ, اور بعد میں پھر آپ سے جو ہے نا میں الگ سے جو ہے نا بات کروں گا. تو جب آپ نے ان کو اٹھایا اور مشرکین کے لیے, اور اسی حرص میں, اسی لالچ میں کہ آج شاید یہ میرے مجلس میں بیٹھ کر ان کو دین کی بات سمجھ آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے, تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, آپ ان لوگوں کو آپ نہ ہٹائیں اپنے مجلس سے جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, دن رات خالص اللہ کی رضا کے لیے, ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم, نہ آپ کا حساب ان پر نہ ان کے حساب آپ پر, فتطردہم فتکونوا, اگر آپ نے ان کو ہٹایا اپنی مجلس سے, فتکون من الظالمین, تو آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اس طریقے سے ہم نے آزمایا ہے بعض کو بعض کے ساتھ, غنی کو فقیر سے, فقیر کو غنی سے ہم نے آزمایا ہے, لِيَقُولُونَ أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تاکہ یہ لوگ کہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقابلے میں احسانات سے نوازا ہے, مِن بَيْنِنَا, کیونکہ اسی طریقے سے آدمی کا آزمائش ہوتا ہے جب صبح اٹھتا ہے, اور اس طریقے سے سامنے والے کے پاس بڑا مکان ہے, گاڑی ہے, تو پھر دل کے اندر باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اس میں کون سا مکان کمال ہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, اور میرے پاس مکان نہیں ہے, اور میرے پاس جو ہے نا فلاں سہولت نہیں ہے, اور اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ آزمائش ہے, پرچہ ہر کسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے, کسی کے ہاتھ میں غنا کا پرچہ دیا جاتا ہے, کسی کے ہاتھ میں فخر کا پرچہ دیا جاتا ہے, کسی کے ہاتھ میں صحت کا پرچہ دیا جاتا ہے, اور کسی کے ہاتھ میں بیماری کا پرچہ دیا جاتا ہے. یہ سارے پرچے جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں, یہ آزمائش, اس کو آزمائش سمجھنا چاہیے. اور اس طریقے سے اگر اچھے حالات ہیں تو شکر اپنے پرچوں کے اندر درج کرے, اگر زحمت کے حالات ہیں تو صبر اپنے پرچوں کے اندر درج کرے, تو اس طریقے سے کامیابی ملے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضا نصیب ہوگا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ شاکرین کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, یہ بشارت ہے ایمان والوں کے لیے, جب آپ کے پاس وہ لوگ آ جائے جو ہم پر جو ہے نا جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, تو آپ ان سے کہے کہ آپ پر جو ہے نا سلامتی ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے لیے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے. انہ من عامل منکم سوءا بجہالت, تم میں سے اگر کوئی آدمی غفلت کی وجہ سے کسی گناہ کی طرف چلا گیا, ثم تاب, اس کے بعد توبے کی طرف آیا, من بعد ہی گناہ کے بعد, واصلح, اور اپنے عمل کو درست کر لیا, فانہ غفور رحیم, تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اس طریقے سے ہم تفسیر کے ساتھ جو ہے نا بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ واضح ہو جائے مجرمین کا راستہ. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِي تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ تبلیغ کا چوتھا طریقہ ہے. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ کہ میں عبادت کروں ان شخصیات کی یا ان ذوات کی جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. قل لا اتبع اہواکم. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کا اتباع نہیں کر سکتا ہوں. قد زللت اذن وما انا من المهتدین. اگر میں نے آپ کی خواہشات کا اتباع کر لیا تو اس وقت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. قل انی علی بینت. طریق تبلیغ نمبر 6 آپ کہہ دیجئے کہ میں واضح دلیل کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی طرف سے آیا ہوں. قرآن مجید وکذبتم بھی تم نے اس کا انکار کر دیا. ما عندی ما تستعجلون به میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے ہو. کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیغام سنانے کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. باقی عذاب تو اللہ کے اختیار میں ہے. کب عذاب آئے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. میرے پاس تو اختیارات نہیں ہے. اذن حکم الا للہ. حکم اللہ کا ہے. یقص الحق وهو خیر الفاصلین. اللہ تبارک و تعالیٰ حق جو ہے نا بیان کرتے ہیں اور وہ بہترین جو ہے نا فیصلہ کرنے والے ہیں. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لخذ الامر بيني وبينكم. طریق تبلیغ نمبر 7 اگر وہ عذاب میرے بس میں ہوتا جس کا تم جو ہے نا فوری جس کا جو ہے تمہیں انتظار ہے اور تم چاہتے ہو کہ جلدی وہ عذاب آ جائے تو اب تک تمہیں فیصلہ ہو چکا ہوتا. وہ عذاب آ چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین. اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتے ہیں. وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. غیب کی چابی اللہ کے پاس ہے. صرف اللہ ہی جانتا ہے غیب کو. ویعلم ما فی البر والبحر. اللہ ہی جانتا ہے جو خشکی میں ہے جو سمندروں کے اندر ہے. وما تسقط من ورقۃ. اور اس طریقے سے افریقی کے جنگلات میں برازیل کے جنگلات میں جب کوئی پتا گرتا ہے درخت سے تو اللہ کے علم میں الا یعلمها وہ اللہ ہی جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض. اور اس طریقے سے دانا دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر زمین کے پیٹ میں جانتا ہے تو اس کو اللہ ہی جانتا ہے کہ دانا پورا جگہ کسان نے دانا زمین کے پیٹ میں ڈالا ہے کتنے دانے ڈالے ہیں اور کس دانے سے میں نے جو ہے نا بال کو اگانا ہے کس دانے کو ضائع کرنا ہے. یہ سب علم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ولا رطب ولا یابس. اور اس طریقے سے پل وہ سب اللہ کے علم میں ہے. الا فی کتاب مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون اٹھاتا ہے کہ سمندروں کے موجوں سے صحاب. کس نے بھر دیا موتیوں سے خوش ہے گندم کا جیب. کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب. وَهُوَ الَّذِي أَتَوَفَّاكُمْ. دلیل آخری نمبر 9 اللہ ہی ہے جس نے جو تمہاری روح کو کیا کرتا ہے جزی طور پر قبض کر لیتا ہے باللیل رات کے اندر. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. اور وہ جانتا ہے تمہارے دن کے اعمال کو. رات کو نیند لے کے آتے ہیں تمہارے اوپر اور اس طریقے سے تم نیم مردہ بن جاتے ہو اور پھر جو ہے نا صبح اٹھتے ہو اپنے کاموں کی طرف نکلتے ہو تو اللہ ہی جو ہے نا یہ تمہیں نیم مردہ بنا دیتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے نا تمہارے روح کو جو ہے نا وہ قبض کر لیتے ہیں راتوں کو اور پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں تمہارے دن کے اعمال کو. ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی. پھر اللہ تبارک و تعالی دن میں تمہیں اٹھائیں گے اور تاکہ جو ہے نا وہ جو میعاد مقرر ہے وہ کیا ہو جائے پورا ہو جائے قیامت. ثم الیہ مرجعکم. پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف تمہیں جانا ہوگا اٹھائے جانے کے بعد. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں بتائیں گے تم کیا لے کر آئے ہو اور کیا کھو کر آئے ہو. وہو القاہر فوق عبادہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے. ویرسل علیکم حفظۃ. اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کرنے والے فرشتے تمہارے ساتھ لگا رکھے ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت. جب تم میں سے کسی ایک آدمی کے پاس موت آتی ہے توفتہ رسلنا. فرشتے مقرر ہیں ڈیمانڈ مقرر ہے وہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. وہم لا یفرطون. اور پھر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں. جس گھڑی کے اندر جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان کو ملتا ہے وہی فرشتے اسی گھڑی کے اندر نہ ایک سیکنڈ پہلے اور نہ ایک سیکنڈ بعد جو ہے روح کو قبض کرتے ہیں. اسی گھڑی میں اسی تاریخ میں اسی گھڑی میں اور اسی سیکنڈ میں روح کو قبض کرتے ہیں. ثم ردوا الی اللہ مولاکم. پھر تمہیں جو ہے نا لٹایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو تمہارا سچا مولا ہے. الا لہ الحکم. اگر ہو فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. وہ اسرع الحاسبین. اور وہ جلدی حساب نمٹانے والے ہیں. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا, کون تمہیں جو ہے نا نجات عطا کرتا ہے سمندروں کے ظلمات سے اور اس طریقے سے جو ہے نا خشکی کے اندھیروں سے, کون جو ہے نا تمہیں رہنمائی عطا کرتا ہے اور بچاتا ہے. تدعونہ تضرعا وخفیہ, تم جو ہے نا اس کو بلاتے ہو پکارتے ہو عجزی کے ساتھ اور چپ کر. لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین, یا اللہ اگر اس مصیبت سے یعنی سمندروں کے بیچ میں جب تم ہوتے ہو طوفانیں آتی ہیں اس طریقے سے ساراؤں کے اندر راستے بھٹک جاتے ہو درندے ہوتے ہیں وہاں پر جب تم مشکلات کی طرف چلے جاتے ہو تو صرف اللہ کی طرف آواز لگا اللہ کو پکارتے ہو اور اپنے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیتے ہو اور ساتھ ساتھ چیخ چیخ کر یہ بھی کہتے ہو لئن انجانا من ھذہ, یا اللہ اگر اس مصیبت سے تو نے ہمیں نجات دے دی لنکونن من الشاکرین, تو آج کے بعد ہم تیری اطاعت کرنے والے بندے بن جائیں گے. قل اللہ ینجیکم, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان تمام تکلیفوں سے نجات دیں گے, ومن کل کرب, ہر مصیبت سے, ثم انتم تشرکون, اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے تمہیں یہ نجات, لیکن مشرک مشرک ہوتا ہے فاسق فاسق ہوتا ہے, اس کے بعد پھر تم جو ہے نا کیا کرو گے اللہ کو چھوڑ کر شرک راستہ اختیار کرو گے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, آپ کہہ دی تخویف دنیاوی ہے, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے نا عذاب نازل کرے اوپر سے, اور من تحت پتھر برسائے بارش برسائے اس کی مرضی ہے, اور من تحت ارجلکم, یا زمین سے کہ زمین پٹے تمہیں زمین کے اندر جو ہے نا لے لے, اور یا یہ ہے کہ زمین کو حکم دے زمین نیچے سے پانی چھوڑ دے, او یلبسکم شیعان, یا تمہیں مختلف فرقوں کے اندر تقسیم کرے اور اس طریقے سے جو ہے نا دشمنیاں پیدا ہو جائے, ویزیخا بعضکم بعض بعض, اور پھر جو ہے نا تمہیں عذاب تمہیں چکائے مزہ جو ہے نا یعنی لڑائی کا مزہ چکائے بعض کو بعض کے ذریعے سے, یعنی قبائل کے اندر قوموں کے اندر زبانی بنیاد لسانی بنیادوں پر نفرتیں پیدا کر کے جو ہے نا قوم کو آپس میں لڑایا جائے, یہ اللہ کا عذاب ہے, اللہ قادر ہے ایسے عذاب جو ہے نا تمہارے اوپر ڈالے. وہو الحق, اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل حق ہے. قل لست علیکم بوکیل, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر تمہیں نگران مقرر نہیں کیا ہے. لکل نواء مستقر, ہر خبر کے واقع ہونے کے لیے ایک وقت ہے. وسوف تعلمون, تمہیں جو ہے نان قریب پتہ چل جائے گا. واذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا, جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو کہ جو کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری آیات کے بارے میں بےہودہ بکواس کرتے ہیں, فاعرضہم, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ وہاں سے جو ہے نا اٹھے. حتی یخوض فی حدیث غیرہ, جب تک لوگ جو ہے نا آیتوں کے خلاف بےہودہ بکواس کرنے سے جو ہے نا باز نہیں آتے ہیں اور وہ گفتگو ختم نہیں ہو جاتی ہے. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اگر شیطان جو ہے نا آپ سے بلا دے اور آپ کو یاد نہ رہے, فلا تقعد بعد الذکرہ, لیکن جب آپ کو یاد آئے کہ مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگ تو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے بارے میں بےہودہ باتیں کر رہے ہیں, تو آپ فوراً اس مجلس کو چھوڑ دے. فلا تقعد بعد الذکرہ, مع القوم الظالمین, ظالم قوم کے ساتھ پھر نہ بیٹھے. وما للذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکرہ لعلہم یتقون, جو لوگ دنیا کے اندر محتاط زندگی گزارتے ہیں تو بعض پرس سے جو ہے نا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ولیکن ذکر لعلہم یتقون, لیکن نصیحت کر دینا یہ آپ کا فریضہ ہے, کرتے رہیے گا. لعلہم یتقون, شاید جو ہے نا یہ تقوا کی طرف آ جائے, اللہ سے ڈرنے والے بن جائے. وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا, اور یہ تعمیم بعد تخصیص ہے کہ ایسے لوگوں کی مصاحبت کو ترک کرنا چاہیے جو کافر ہے اور فاسق ہے. وذر الذین, اور آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے. اتخذوا دینہم لہبا, جنہوں نے دین کو کیا بنایا, سامان یعنی کھیل تماشا بنایا, ولہوا, اور اس طریقے سے جو ہے نا لہو لعب بنایا. وغرتہم الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا. وذکر بھی ان تبصر نفس بما کسبت, اور اسی قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کیجئے تاکہ یہ لوگ جو ہے نا پھنس نہ جائے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا, اور اس طریقے سے آدمی کے بس میں جو کچھ ہوگا اگر وہ سارا کا سارا اٹھا کر دینے کے لیے تیار ہوگا عذاب سے جو ہے نا بچنے کے لیے تو قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین امسلوا بما کسبوا, یہ لوگ گرفتار کیے گئے ان کے کیے کی وجہ سے. لہم شراب من حمیم, ان کو پانی دیا جائے گا کولتا ہوا. وعذاب علیم, دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون, ان کے کفر کی وجہ سے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا, ایسی جو ہے نفسیات شخصیات کو پکاروں. پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں ایسے شخصیات کو پکاروں اور ایسے جو ہے نا مخلوق کو پکاروں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان. ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله, اور میں ایڑیوں کے بل واپس پیچھے چلا جاؤں کفر کی طرف اور اندھیروں کی طرف ہدایت ملنے کے بعد. کالذی استہودہ الشیطان, اس آدمی کی طرح جس کو شیطان نے بہراہ کر دیا ہو. فی الارض, جنگل کے اندر. حیرانہ, اور وہ بالکل جو ہے نا حیران پریشان ہو. لو اصحاب یدعونہ ہو, اس کے کچھ ساتھی ہے جو اس کو پکارتے رہتے ہیں. کس کی طرف؟ الی الہدا, دین کی طرف. اے اتنا کیا آپ ہمارے پاس آئے. قل ان ہدا, اور وہ نہیں آتا. قل ان ہدا اللہ والہدا, آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے. وہ امرنا لنسلم لرب العالمین, اور ہمیں حکم ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم ہو جائے. وانا اقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرے. واتقوہ, اللہ سے ڈرتے رہے. وہو الذی الیہ تحشرون, اللہ ہی ہے وہ ذات جس کی طرف سب نے سب کو لٹایا جانا ہے. وہو الذی خلق السماوات والارض, اللہ ہی ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ. ویوم, بلکہ اسی پہ روک دے. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين. الہ العالمین, اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین, اس درس کا ثواب حضرت شیخ تک پہنچا دے. الہ العالمین, جامعہ عربیہ سلوم کو ترقیات عطا فرما. الہ العالمین, جامعہ عربیہ سلوم اور جامعہ کے تمام شاخوں کے تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. الہ العالمین, قرآن سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین, یہ جو قرآن کی محبت کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں, یا پوری دنیا کے اندر جو لوگ نیٹ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک ہیں, یا جو ہماری بہنیں بیٹیاں شریک ہیں, الہ العالمین ان سب کی محبت کو قبول فرما. الہ العالمین, اس محبت کی وجہ سے الہ العالمین ان کی مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما. الہ العالمین, قرآن کے نور ان کے گھروں کی طرف منتقل فرما, ان کے نسلوں کی طرف منتقل فرما. الہ العالمین, وہ زندگی ہمیں عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہوتا ہے. اس زندگی سے حفاظت فرما جس زندگی سے تو ناراض ہوتا ہے. الہ العالمین, ہدایت عطا فرما, ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.